الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت کے کچھ تاخیر مجھے بھی ہوئی ہے اور ساتھیوں کا خیال تھا کہ کچھ بارش مختلف علاقوں میں ہے, اس کی وجہ سے ہم نے کہنا چاہیے کہ شعوراً پروگرام کو لیٹ شروع کیا ہے. البتہ ہم کوشش کریں گے کہ اذان ظہر سے قبل جو بیان کرنا مقصود ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اس کے علاوہ سب سے پہلے ان تمام حضرات و خواتین کو مبارکباد بھی کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سعادت ملی ہے کہ وہ اس سال فریضہ حج کو ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ابھی سے ہمیں بہترین اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کے لیے ابھی موقع میسر نہ آ سکا اللہ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے اور ان کو بھی اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی جو نشست ہے, ارادہ یہ کہ ایک ہی نشست میں بنیادی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں, باقی تو ہم کتابوں کا مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور بھی اہل علم کے مجالس میں شرکت کی ہوگی یا کریں گے. اس کے علاوہ بہت کچھ آڈیو ویڈیو پہ ریکارڈڈ بھی موجود ہے اہل علم کا بیان شدہ, اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی طرح مختلف جو گروپس جاتے ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ کچھ اہل علم بھی تشریف لے جاتے ہیں, ان سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے. تو یہ سب مواقع بھی بعد میں ہمارے پاس موجود ہوں گے انشاءاللہ. البتہ آج کی نشست میں جن باتوں پر ہم گفتگو کریں گے اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے کہ ان میں جو مواد یا کانٹینٹ استعمال کیا گیا ہے اس میں کچھ نوٹس تو ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب کے ہیں رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس کے علاوہ جامعۃ الرشید ایک بڑا مدرسہ ہے, بڑا ادارہ ہے گلشن معمار میں, ان کے علماء نے بھی پریزنٹیشن تیار کی تھی, اس کا کچھ حصہ بھی ہم نے اس میں ان کی اجازت سے استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ آخر میں گفتگو ہے جو مختصر رکھی جائے گی حج کی حکمتوں کے حوالے سے, تو شیخ صالح المنجد بلکہ شیخ اسمین معاف کیجئے گا رحمت اللہ علیہ, عالم عرب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے, ان کا ایک بہت اچھا آرٹیکل تھا جس کا اردو میں اور انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا, انگریزی میں معاف کیجئے گا, اس سے بھی کچھ نکات سے ہم نے فائدہ اٹھا کر اس پریزنٹیشن کو تیار کیا ہے. جو باتیں ہم سمجھیں گے آج کی نشست میں اس میں ایک بات تو جو اسکرین پر آپ آیت دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ, اور اس کے نتیجے میں چھ باتیں ہیں جن کی اس آیت میں ترغیب یا پہلو بیان کیے گئے, ان چھ پہلوؤں پر بات ہوگی. اس کے علاوہ کچھ عمومی ہدایات ہیں جو حجاج کو جن کا خیال رکھنا چاہیے, ان کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے. پھر کچھ تھوڑا سا محسوس بھی ہوگا کہ یہ تو بہت بچوں والی بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے, مگر کیا کیا سامان ہے جو ہمیں ساتھ لے کر جانا چاہیے تیاری کے اعتبار سے. کبھی کبھی کوئی دو چار چیزیں رہ جاتی ہیں اور بعد اوقات بڑی پریشانی ہوتی, وہاں دستیاب نہیں ہو پاتی, یا اگر سوچتے ہیں آدمی کہ اگر میرے پاس وہ شے ہوتی تو بڑا آسانی کا معاملہ ہو جاتا. تو کچھ سامان کیا کیا ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کا بھی ذکر آ جائے گا. پھر ہم انشاءاللہ عمرے کے طریقے کو سمجھیں گے اور اس کا بنیادی طریقہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. پھر انشاءاللہ ہم حج کے ایام کون سے ہیں اور ان میں کیا اعمال ہمیں انجام دینے ہیں ان کا ذکر ہوگا, اور ان اعمال کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی. اس کے علاوہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے, عمرہ ادا کریں گے اور احرام کھول دیں گے, اور کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں رہیں گے. تو مکہ مکرمہ میں رہیں تو کن اعمال کا خیال رکھنا چاہیے اس کا ذکر ہو جائے گا, اور پھر جب مدینہ طیبہ ہماری حاضری ہو تو کن باتوں کا خیال رکھا جائے اس کا بھی ذکر ہو جائے گا. اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, بعض گورنمنٹ کے حجاج بھی اور پرائیویٹ جو حجاج ہیں پرائیویٹ گروپ سے جانے والے, وہ پہلے مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور پھر وہ عمرہ ادا کرتے ہیں, تو مدینہ طیبہ کی حاضری باہر نمکی بھی ہوگی, تو مدینہ طیبہ کی حاضری کے کچھ آداب کا بھی ذکر کیا جائے گا. اور وقت ہوا تو آخر میں یہ حج کے اعمال, اس کے مناسک, ان کی حکمتیں کیا ہیں, ان کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. ایک اعلان یہ ہے کہ باہر ہمارے ساتھیوں نے کچھ آپ کے لیے سلپس اور پین رکھے ہوئے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا سوالات ہوں تو وہ کوشش کیجئے کہ لکھ کر ہمیں دے دیجئے، تاکہ درمیان میں 5-10 منٹ کا وقفہ کریں گے، وہ آپ ایک دوسرے سے گفتگو کیجئے گا، میں سوالات کو دیکھ لوں گا اس میں انشاءاللہ، اور پھر دوسرے حصے میں یعنی ان کو کم و بیش ایک آدھ گھنٹے کے بعد کم و بیش ہم وقفہ کریں گے 5-10 منٹ کا، تو اس میں ایک دوسرے سے بات چیت آپ کیجئے گا، لیکن سوالات میرے پاس اگر آ جائیں حضرات کے بھی اور خواتین کے لکھے ہوئے بھی، یا خواتین اپنے جو محرم ہیں ان کو میسج کر دیں، وہ محرم لکھ کر ہمیں دے دیں، تو وہ ایک ساتھ بھی سوالات کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. البتہ کوشش یہ ہوگی کہ ماضی کے کچھ تجربات کی روشنی میں جو عام طور پر سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے اس گفتگو کے درمیان یہ رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، سوالات میں وقفے میں دیکھ لوں گا، وہ وقفہ میرا سوالات دیکھنے کا ہوگا، آپ کا آپس میں گفتگو کرنے کا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ سوالات تو ایک ہی ساتھ انشاءاللہ دوسرے حصے میں گفتگو کے لے لیں گے. دوسرے حصے سے میری مراد ہے کہ ابھی 10:30 سے 11:30 کم و بیش ہمارے ایک گھنٹے کا بیان ہو جائے گا، پھر ہم 5-10 منٹ کا وقفہ کریں گے، پھر ایک گھنٹہ ہمارے پاس یا ایک گھنٹہ کچھ منٹس 1:15 تک ہمارے پاس ہوں گے، اس میں ہم سوالات کو بھی کیٹر کر لیں گے. سب سے پہلے آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197، اس سے قبل 196 کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ ادا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ نیت کا خالص ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، اس پر آگے بھی بات ہوگی. اب یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو نہ کوئی جنسی برائی کرے، ولا جدال نہ کوئی برا کام کرے، ولا فسوق نہ کوئی برا کام کرے، ولا جدال فی الحج اور نہ کسی سے جھگڑے. وما تفعلوا من خیر، اور تم جو نیک کام تم کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گا. ویسے بہتر ترجمہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہے. وتزودوا، اور راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، عام طور پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے زاد راہ، ساتھ لے لو. وتقون یا اولی الالباب، اور اللہ فرماتے ہیں کہ فین خیر زاد تقوی، کے بہترین زاد راہ یا راستے کا خرچ بہترین وہ تو تقوی ہے. اور فرمایا کہ وتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو میرا تقوی اختیار کرو. بہت قیمتی آیت ہے اور اس میں 6 باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات، جنسی گناہوں سے اجتناب. یعنی ایک بات تو ہمارے علم میں ہے کہ حالت احرام میں زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی ایسی باتیں بھی نہ کرے جس سے وہ فطری خواہش اس کا کوئی احساس پیدا بھی ہو جائے. شوہر بیوی کو اگر منع تو باقی باتیں تو آپ اندازہ کر لیجئے، کوئی بدنگاہی کر رہا ہو، عورتوں سے اختلاط کا معاملہ ہو رہا ہو، ظاہری بات ہے پورا گروپ ساتھ چلتا ہے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، کچھ قیام بھی ہوتا ہے، خاص طور پر مدہ وغیرہ، تو یہ نہیں کہ خواتین حضرات بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں. اسی طرح بہرحال ساری دنیا بھر سے حضرات و خواتین آ رہے تو نگاہوں کی حفاظت کا بڑا قیمتی معاملہ. اسی طرح طواف کے دوران مس ہونے کا امکان ہوتا ہے عورتوں کا مردوں سے، مردوں کا عورتوں سے، ان سارے پہلوؤں سے اپنی حفاظت کرنی ہے. تو اگر حالت احرام کی بات کر رہا ہوں، اگر زوجین کو ایک دوسرے کو احتیاط کرنی ہے کہ ایسی بات بھی نہ کریں جس کی خواہش بیدار ہو، تو باقیوں کے حوالے سے اندازہ کر لیجئے کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، دیگر گناہوں سے اجتناب. بہت ساری باتیں آگے آ جائیں گی، بڑے آرام سے بیٹھ کر لوگ جو ہے نا وہ اگر پرائیویٹ گروپ سے جا رہے تو اپنے جو بھی گروپ آرگنائزر ہے اس کی غیبتیں بڑے آرام سے ہو رہی، وہ دیکھو اس سے تو 4 کھانے کھلائے ایک وقت میں، یہ 3 ہی کھلا رہا ہے. یعنی یہ آپ کو میں اصل ایشوز بھی بتا رہا ہوں کہ وہاں امت کے مسائل کیا ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات بعض ساتھی صرف اپنے گروپ میں یہ درس کرانے کے لیے لے گئے بعض اوقات کہ یہاں اصل مسئلہ روٹی اور بوٹی کا ہے، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سرچ کر رہا ہوں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو غیبت ہو رہی ہے، گپے لگ رہی ہیں، موبائل فون پر فضولیات ہو رہی ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، مسجد حرام میں بیٹھ کر جو ہے وہ غیبت ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو تمام گناہوں سے بچنا. پھر لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا، یہ کئی مواقع پر ہوتا ہے، کبھی ایئرپورٹ پر ہو جاتا ہے، کبھی بس میں سوار ہوتے وقت ہو جاتا ہے، کبھی سیٹ پر جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی روٹی بوٹی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ اتنا پتلا گدا کیوں ملا مجھے مینا کے اندر، موٹا گدا کیوں نہیں ملا، پیسے تو میں نے پورے دیے تھے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ مواقع آتے ہیں، اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب حج پر جاؤ بھائی، ویسے بھی لیکن خاص طور پر جب حج پر جاؤ تو غصے کو 3 طلاقیں دے کر جاؤ، اور 3 پکی والی، یعنی وہ مسلک کے اختلاف میں نہیں جا رہے، جس کے نزدیک جو تین پکی پکی ہے نا وہ پوری پکی طلاق دے کے جائے, کس کو؟ غصے کو. اللہ تعالی ہمیں ہمارے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ بہت مواقع آئیں گے, اور حتیٰ کہ واپسی آ رہے نا, چاہے جدہ ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں, مدینہ شریف کے ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں, تب تک یہ پھڈے چل رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر واپسی بھی ایئرپورٹ پہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں, فلائٹ لیٹ ہو گئی, سامان لوڈ دیر سے ہو رہا ہے, یہ بہت سے مواقع آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. چوتھی بات, دکھاوے سے اجتناب. بھائی تم جو نیکی کرو گے اللہ کے علم ہے نا, تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حاجی صاحب کہلوانے کا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, کچھ کو الحاج کہلوانے کا شوق ہوتا ہے, حج مبارک کے بورڈ لگوائے جا رہے ہیں, ہار پہنے جا رہے ہیں, جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی, اور اللہ معاف کرے نامحرم خواتین مردوں کو جو ہے وہ ہار پہنا رہی ہیں, اور حضرات جو ہے نامحرم خواتین کو ہار پہنا رہے ہیں. استغفر اللہ. بھائی کوئی نماز پڑھنے کے بعد ہار پہنتے ہیں جی, رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہار پہنتے ہیں, تو حج کے بعد کیوں پہن رہے ہیں؟ یہ بھی ایک فریضہ ہے, وہ بھی فریضہ ادا کرتے, اس کے بعد تو کوئی ہاتھ پھول کا مسئلہ نہیں ہوتا. اجتناب کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے. تمام ضروریات کی فراہمی. وتزودوا ذات راہ, لے لو. اس میں یہ بات بھی شامل کہ جو راستے کا سامان ہے, ضروریات کی اشیاء ہیں, آدمی اس کو بھی ساتھ رکھے. ابھی ذکر آگے کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. البتہ تقوی کا اہتمام. فین خیر زاد تقوی, بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. ایک مفہوم ہے بچنا, یعنی سوال کرنے سے بچنا. یمن کا علاقہ تھا, وہاں سے کچھ لوگ آتے تھے اور اہتمام نہیں کرتے تھے زاد راہ کا, اور آ کے بھی بھیک مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے. تو ایک طرح کہ تم سوال کرنے سے بچ جاؤ, اہتمام کر کے جاؤ, اپنا زاد راہ ساتھ لے لو. اور دوسرا تقوی کا مفہوم وہ خوف خدا, دل میں اللہ کا خوف ہونا, جو کہ معروف ایک اصطلاح ہے ہمارے دین کی, کہ اللہ کا خوف بھی دل میں رکھنا اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس آیت کو خود بھی ہم پڑھیں انشاءاللہ تعالی, اور یہ چھ نقطے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتے, جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے اس فریضہ حج کو ادا کرنے کے دوران بھی. اسی نوعیت کی بات حدیث میں بھی آ رہی, بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال, جس شخص نے حج کیا اور بے حیائی اور گناہ سے بچا رہا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے بطن سے پیدا ہونے کے روز, یعنی پیدا ہونے کے دن تھا. اللہ ہم سب کو ایسے ہی حج عطا فرمائے, جو ساتھی بھی جا رہے ہیں اور باقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا بھی معاملہ فرمائے. تو جس نے حج کیا, نہ اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا, نہ گناہ کا کام کیا, بلکہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچایا, یہ بہت اہم بات ہے. تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو. آخری بات تو فضیلت کے طور پر بیان ہوتی ہے, اور بالکل صحیح بات ہے, حدیث کا حصہ ہے, ایسے لوٹے گا جیسے کہ ماں کے بطن سے آج اس کی ولادت ہوئی ہو. مگر کون سا حج؟ جس کے دوران وہ اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے, گناہ کے کاموں سے, جس کا تھوڑا ذکر ہوا, روکے بچائے, تو اس کا حج ایسا حج ہوگا کہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی. اللہ ہم سب کو ایسا حج عطا فرمائے. ایسے حج کو حج مبرور کہا گیا حدیث میں. مبرور کا ایک ترجمہ مقبول بھی ہے, کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. وہ حج کے جو اللہ کے مقبول ہو جائے, اس کا اجر جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو حج مبرور یعنی حج مقبول عطا فرمائے. اب کچھ عمومی ہدایات ہیں, ان میں سے بعض بہت سادہ سی ہیں اور لیکن مگر اہم ہیں, ان کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نقطے زیادہ ہیں, میں کوشش کروں گا مختصر آپ کے سامنے رکھوں. اہم ترین بات تمام عبادات میں بھی اور حج میں بھی, نیت کو خالص کر لیا جائے کہ آپ کا بلکہ ہم سب کا مقصود صرف اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر ہے. بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے, یہی اس سارے فریضے کو ادا کرنے کا مقصد ہو. حج پر روانگی آمد کے بعد ہار نہ پہنے تاکہ دکھاوے سے بچ سکے, جیسا کہ ابھی ذکر ہوا. اہم بات, کوئی قرض ہو تو لوٹا دیں. قرض کا معاملہ بڑا شدید ہے. حدیث شریف میں کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے, قرض معاف نہیں ہوتا. اور ایک ایسا مقروض انڈیٹڈ آدمی, ایک ایسا مقروض کہ جس نے نہ کوئی مال چھوڑا نہ کوئی اس کا ذمہ لیتا ہے کہ قرض ادا کرے کوئی اس کا, اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. تو اگر ہمارے ذمہ قرض ہے تو لوٹا کر جائیں, یا انتظام آئندہ ہونا ہے تو لکھت پڑھت میں جائیں, لکھ لیں اس کو, گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ بھائی ان کے ذمہ اتنا قرض ہے. زندگی موت تو بہرحال وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تاکہ بعد میں اس کو ادا کرنے کا اہتمام رہے. اور اگر ابھی وسائل ہیں تو دے کے, یعنی قرض ادا کر حج پر جائیں. کسی کی امانت ہو تو واپس کر دیں، روپیہ پیسے کی بھی امانت ہو سکتی ہے اور معاملات میں بھی. یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا قیمتی ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے کسی سے ناراضی ہو تو دور کر لیں. ہمارے ایک عرف ہے، اچھی بات ہے کہ حج پر جانے سے پہلے، عمرے پر جانے سے پہلے لوگ ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیتے، جا کر معافی مانگ لیتے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے تاکہ آدمی بالکل صاف کر کے جائے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی زیادہ حساس و خطرناک ہے ہمارے دین میں. احادیث کا ایک حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، مگر بندوں کے حق کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندوں سے معافی مانگ نہ لی جائے. اور اس میں بعض لوگوں کو شرم آتی، جی بڑے شرم کا معاملہ ہے، ذرا جھجک آتی ہے. تو اگر تو قیامت کی ہولناکی اور آخرت کے عذاب کو بھگتنے کا حوصلہ کسی میں ہے تو پھر تو بات ہی نہیں، اور اگر حوصلہ نہیں اور یقین نہیں ہے تو بھائی معافی مانگ لو. اور سچی بات ہے کہ اتنا پیارا موقع، اگلا بھی کہے گا معاف ضرور کروں گا بشرطے کہ میرے دعا کرو گے تم وہاں جا کر. سیدھی سی بات تو بھائی کیوں نہیں دعا کریں گے، تمہارے سے زیادتی میں کر بیٹھا ہوں. جو صورت بھی ہو کوشش کرے معافی تلافی کر کے جائیں، حقوق و لباس کی کوتاہی کا اظہار کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کسی مرحلے پر جلد بازی اور بے صبری نہ کریں، یعنی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی، غصے کو تو طلاقیں دینی ہے تین اور صبر سے نکاح کر کے جانا ہے، صحیح ہے؟ یعنی صبر کو ساتھ لے کر جانا ہے اور اس کے بہت سارے مواقع آئیں گے. اچھا ایک بات اچھی طرح پلے باندھ لیں، 25 لاکھ کا اجتماع ہو جائے یا 50 لاکھ ہو جائے، جو مناسی کے حج ہے نا کسی کا نہیں رہتا الحمدللہ، حتیٰ کہ جو ہاسپٹلز میں بھی ہوتے نا ان کو بھی سعودی گورنمنٹ ایئر ایمبولنس میں لے جاتی مریضوں کو، اور عرفات میں لے جا کر 5-10-15 منٹ جو بھی ہے وہ وقوف کرا کر لے آتے ہیں، باقی سب کا ازالہ ہو جائے گا، دم دے دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. اصل الحج جو عرفہ، بعد میں بھی بات آئے گی، عرفات ان کو بھی پہنچا دیا جاتا ہے کہ جو ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی کی بیوی بھائی بیٹا جو کوئی بھی ہے اس سے کہتے ہیں آپ جا کے اپنے حج کے مناسک پورے کریں. کسی کا کوئی رکن الحمدللہ نہیں رہتا، بس جلد بازی نہیں کرنی، نہ مناسک کو ادا کرنے میں اعمال کو، نہ انتظامی امور یا کھانے پینے کے معاملات کے اندر. تو صبر کو ساتھ لے کر جانا، غصے کو کیا دے کر جانی بھائی، جی کتنی 3 پکی والی. جی قافلے کے امیر کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. ہر بندہ اپنی مرضی کرنا چاہے تو گھر کے 5 افراد کی فیملی نہیں چل سکتی، 150 کا قافلہ کیسے چلے گا اور 25 لاکھ کا اجتماع کیسے چلے گا. تو ہر امیر، جو آپ کا میرا گروپ کوآرڈینیٹر ہے اس کے اوپر بھی کوئی بڑی کمپنی ہوگی، زیادہ مجھے نہیں پتا، اس کے اوپر وہ معلم ہوگا جس کے پاس 5-10 ہزار ہیں، اس معلم کے اوپر سعودی حکومت ہوگی جو یہ کہے گی اس وقت یہ کرنا ہے اس وقت یہ کرنا ہے، کیا کریں گے آپ؟ اب میں اپنی مرضی چلاؤں، آپ اپنی مرضی چلائیں تو کام ہی نہیں ہو سکتا. بس کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، رہائش کا انتظام ہے، کڑوی گولی بار اوقات نکلنی پڑے گی، اس لیے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اپنے قافلے کی امیر کی اطاعت کریں، اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں، ساتھیوں کے لیے ایثار کریں. بہت اچھے ساتھی ہم نے دیکھے بہت سے گروپس کے اندر، جو گروپ کا کوآرڈینیٹر یا آرگنائزر ہے وہ سب سے آخر میں کھانا کھاتا ہے تاکہ اگر کم پڑے تو میں بھی بھوکا رہوں، سب کو پتا چلے. پتا چلنے سے مراد ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں. الحمدللہ ویسے تو انتظام ہو جاتا ہے اور بڑا وافر ہوتا ہے، لیکن وہ آخر میں کھانا کھا رہے. ایسے بھی ہم نے گروپ کے آرگنائزرز کو دیکھا، مختلف گروپس کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہم نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا کہ جو اپنے جو گروپ کے اندر بزرگ خواتین حضرات، ان کو ایک تھیلا بھی اٹھانے، ایک بیگ بھی اٹھانے نہیں دیتے. یہ ایک دو مثالیں ہیں، ایسے بہت سارے مواقع آئیں گے. اور اس سے کیا ہے، آپ کا میرا اجر بڑھ جائے گا، میرے اگلے ساتھی کے حج کو ادا کرنے میں اس کو سہولت مل رہی ہے تو اس کا اجر میرے کھاتے میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اگر ہماری نیت ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایثار کریں گے تو سب خوش رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت پیاری باتیں، لیکن یہ پیاری صرف لکھی ہوئی نہ ہو، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہمارے عمل میں بھی آئیں. اور حج بہترین موقع ہے اس تربیت کے اعتبار سے. ساتھیوں کے لیے جذبہ خدمت رکھیں، یہی کھانے پینے کے معاملات میں، سونے کے معاملات میں، آرام کے معاملات میں، سامان لوڈ کرا دینے کے معاملات میں. جی کیا لکھا ہے جی؟ ہاں نظر کی حفاظت کریں. بعض علماء تو بہت ذرا آگے جا کے اس بات کو سمجھاتے ہیں، وہ میں نہیں کر رہا آپ کے سامنے، لیکن آگے پیچھے نظر ہونے کے بہت امکانات ہوتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، دنیا بھر کی خواتین وہاں پر جمع ہیں، کوئی پردے کے لحاظ کر رہی ہیں، کوئی نہیں کر رہی ہیں، کیا کرے گا آدمی؟ تو پھر اللہ سے بھی دعا مانگے کہ اللہ مجھے آنکھوں کی خیانت سے بچا، اور اپنی نگاہوں کی بھی شعوری طور پر حفاظت کریں. یہ بھی ایک اہم بات ہے، زبان کی حفاظت. نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ہوٹل کی لابی میں اور کبھی حرمین میں بیٹھے ہوئے، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، ارے یار آج کھانا صحیح نہیں ملا، یار روٹی تھی، ہاں اس سے تو پیسے پورے لیے صحیح کھلاتا ہی نہیں. وہ دیکھو فلاں تو بریانی بھی کھلا رہے، قوربے بھی کھلا رہے، زردے بھی کھلا رہے، یہ خالی ایک ڈش کھلا رہے. نہ چاہتے ہوئے شروع ہو جائیں گے باتیں، شعوری طور پر مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ یہ اتنا بڑا فریضہ انجام دینے جائیں اور ایسے غلط کام کریں کتنی بری بات ہے۔ اچھا یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ مسجد حرام میں، یہ حدود حرم، بلکہ حدود حرم میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ ہاں یہ تو پتا ہے ہمیں، ایک کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے، ثواب تو اتنا ملتا ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ ڈرنا چاہیے کہ کسی گناہ کا عذاب بھی اتنا ہی ہوگا، کتنا؟ 1,00,000۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ حرمین میں بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی ہیں، مذاق مستی ہو رہی ہے، سیل فون اسمارٹ فون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، مرد عورت کا آزاد اختلاط ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، ہلے گلے ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کس بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں؟ خدا را ہم اس کا لحاظ رکھیں، اپنی عبادت کو، اپنے حج کو، اتنے پیارے مقدس سفر کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں۔ غصے سے اجتناب کرنا، بہت مرتبہ آئے گا، صحیح بھی آ رہا ہوگا، جب بھی میرے آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہوگی غصہ آ رہا ہوگا، مگر شعوری طور پر ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنا ہے اور اپنے حج کو خراب ہونے سے بچانا ہے۔ مشقت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے، یہ گروپ کے حضرات بھی بتاتے ہیں، بھئی یہاں سے چلیں گے اور اگر پہلے جا کر عمرہ ادا کریں گے، بعض اوقات 16-18-20 گھنٹے پورے لگ جاتے ہیں فارغ ہوتے ہوتے، یہ مشقت ہے۔ تو سفر کی مشقت اپنی جگہ پہ، لاکھوں لوگ وہاں پر آ رہے، ایئرپورٹس پر مشقت ہوگی، ہوٹل پہنچنے میں مشقت ہوگی، سامان کے انلوڈ ہونے میں مشقت ہوگی، ہوٹل تک، کمروں تک پہنچنے میں مشقت ہوگی، سامان مل جائے اس کی مشقت ہوگی، یہ سب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اور پھر بہرحال حج کے ایام جو آئیں گے، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ، آگے ذکر کریں گے، اور مشقتوں کا پہلو ہے، تو اپنے آپ کو پہلے سے اس کے لیے تیار رکھنا ہے۔ اتنا بڑا اجر لینا ہے، سب کچھ معاف ہو جائے، تو یہ تھوڑی بہت مشقت کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور آپ اور ہم دیکھیں گے، ہم سے زیادہ بزرگ لوگ یا معذوری والے افراد و خواتین ہم سے زیادہ محنت کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ آپ دیکھیے گا، ہر ایک کو کوئی نظر آئے گا، ایک بوڑھی عورت ہوگی جو بالکل رکو جتنی جھکی ہوئی ہوگی طواف میں، اور وہ آپ دیکھیں گے وہ سب کے ساتھ طواف کر رہی ہے۔ ایک بزرگ ہوں گے جو نہ ویل چیئر لینا چاہ رہے، نہ کچھ اور لینا چاہ رہے، جبکہ پاکستان میں ویل چیئر پر ہوتے، وہاں جا کے اللہ ہمت دے دیتا ہے، کہتے ہیں بیٹا نہیں ہم ایسے ہی کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ایسے کو دیکھ کے تو ہم ویسے ہی ڈھیر ہو جائیں، بھائی یہ اتنا بزرگ ہو کر معذوری کے ساتھ اتنی محنت کر رہا ہے، تو مجھے تو شرم آنی چاہیے کہ میری محنت بھی ان سے زیادہ ہو۔ صبر اور شکر کے صفات کا خصوصی اہتمام کرے۔ شکر کس بات کا؟ پونے دو ارب سے زیادہ مسلمان ہیں زمین پر، ان میں سے 25-30 لاکھ کا معاملہ بنتا ہے۔ ایسے کروڑوں میں سے اللہ نے مجھے چنا، ایسے کروڑوں میں سے اللہ نے مجھے وسائل دیے، ایسے کروڑوں میں سے اللہ نے مجھے آسانی دی کہ میں اس فریضے پر جا رہا ہوں۔ کتنا بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ اور اتنا بڑا اجر دینے جا رہا ہوں، تھوڑی بہت مشقت آ جائے تو صبر بھی کرنا ہے۔ وقت کی اہمیت کا خصوصی خیال رکھیں۔ اللہ کی قسم میں تو عرض کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے بعض وہ ساتھی جو پرائیویٹ اس سے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کے حجاج سے بھی کبھی ملاقات کریں، اور خاص طور پر وہ جو چھوٹے شہروں سے، گاؤں دیہاتوں سے آ رہے ہیں، تو آپ کی میری آنکھیں آنسو سے بہ اٹھیں گی کہ ایک بندہ 25 سال سے پیسے جمع کر رہا ہے، 20 سال سے پیسے جمع کر رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ شاید اس کے بعد کبھی ظاہری اسباب کے تحت میں نہ آ سکوں۔ اب یہ جو 40 دن گزارتا ہے، 40 دن عام طور پر ہوتے ہیں گورنمنٹ پیکج کے اندر، آپ میں تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے تو بڑا آسان ہے پرائیویٹ والوں کے لیے، ادھر نماز پڑھی سیدھے ہوٹل، ادھر نماز پڑھی سیدھے ہوٹل، بھاگتے رہے سیدھے نماز سے پہنچ گئے۔ یہ بےچارہ کہاں، بےچارہ معاف کیجیے گا، عزیزے سے چلے گا، وہ صبح آئے گا تو رات کو جائے گا، ظہر میں آئے گا تو رات کو جائے گا، واپس ہی جائے گا کہیں، اس کو پتا ہے کہ بھئی جانے آنے میں میرے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، میں کیوں نہ اس دوران اللہ کی بندگی کروں، نوافل ادا کروں، طواف کروں، اور مدینہ شریف تو روضہ رسول کے قریب بیٹھا رہوں، تلاوت کرتا رہوں، درود پڑھتا رہوں، بار بار سلام پیش کرتا رہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسوں کو دیکھیں گے، ایسوں سے ملاقات بھی کریں گے، تو اندازہ ہوگا کس قدر اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنانا، ضائع نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں معاف رکھے جی، بڑا وقت ضائع ہوتا ہے جی، اللہ ہمیں معاف رکھے۔ کھانا پینا، شاپنگ، ادھر ادھر، اسمارٹ فون، سیل فون، اس پہ لگے ہوئے، اس پہ لگے ہوئے، یہ سافٹ ویئر، وہ سافٹ ویئر، یہ اپلیکیشن، وہ اپلیکیشن۔ ارے اللہ کے بندے، پوری زندگی کام کر، ضرورت کی بات کر لو، کسی نے منع نہیں کیا، ضرورت کا کام کر لو، کسی نے منع نہیں کیا، مگر فضول میں لگے ہوئے گپے، فضول میں لگے ہوئے شاپنگ، فضول میں لگے ہوئے باتیں، فضول میں لگے ہوئے اسمارٹ فون، یہ اپنے وقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سواری میں کسی خاص سیٹ کے لیے جھگڑا نہ کریں, جو انتظام ہو خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر والے جو گروپ والے وہ بھی بتا دیتے ہیں, کچھ گورنمنٹ والے بھی بتاتے ہیں, کچھ نہیں بتا پاتے, لیکن سہولت کے ساتھ اور اس میں قربانی کا جذبہ کہ اگر خدا نہ خاصا کو سیٹیں کم بھی پڑ جائیں تو ہم کھڑے ہو کر دوسروں کو موقع دیں جو ساتھی یہ کر سکتے ہیں. جب بھی سواری سے اتریں اطمینان کر لیں کہ آپ کا پورا سامان بس سے اتر گیا ہے, ورنہ سامان کے چکر میں آدمی کے بہت سارے اوقات بھی ضائع ہوتے ہیں. اطمینان کر لیں سامان لوڈ بھی ہو گیا, سامان اتر بھی گیا, اپنی نگرانی میں یہ کام کریں, ورنہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف ذمہ داری پر معمور مذہبی اور انتظامی اہلکاروں سے پورا تعاون کریں. بعض اوقات وہ کہتے ہیں ادھر نہیں کھڑے ہوں, ادھر نہیں بیٹھے, ادھر نماز نہ پڑھے, کیونکہ وہ پورے حرم کو دیکھ رہے, حرمین کو دیکھ رہے, ان کو باقاعدہ گائیڈ لائن دی جاتی, پورے کیمرے لگے ہوئے کہ یہاں رونق زیادہ ہو گئی. ایک لفظ میں نے استعمال کیا ابھی, کیا رونق, ہم لوگ کہتے ہیں رش بہت ہو گیا, وہ ایک پریزنٹیشن بھی تھا وہ میں نے رات تبدیل کر دیا. ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا رونق کہا کرو, رش مت کہا کرو, رش اردو میں انگلش میں تھوڑا نیگیٹو بھی, بھائی اتنے لوگ ہیں تو اللہ کے گھر پر رونق نہیں ہوگی, نبی علیہ السلام کی مسجد میں رونق نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی, تو ہونی چاہیے. تو رش نہیں بلکہ رونق کا لفظ زیادہ اچھا ہے. تو جب رونق بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ پابند کرتے ہیں, ادھر نہ کھڑے ہوئے, یہ راستہ ہے, رستہ رستہ وہ کہیں گے, یہ سنتے سنتے الفاظ بھی ان کو یاد ہو گئے, حاجی طریق, حاجی رستہ, یا وہ پھر زنانہ زنانہ کہہ کے عورتوں کو کہتی ہیں وہاں کی خواتین. تو بھائی ان کی جو بھی ہدایات ہوں اس کو فالو کرنا ہے, کیونکہ وہ 20-25 لاکھ کو دیکھ رہے ہیں, میں اور آپ شاید اپنے سجدے کو دیکھ رہے ہیں, تو ان کی جو بھی ذمہ داری وہ ادا کریں گے اور ہمیں ان کا اہتمام کرنا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. خواتین لباس کے حوالے سے خصوصی احتیاط کریں. اکثر خواتین کا لباس پردے کے احکامات سے مطابقت نہیں رکھتے, یہ بہت غلط بات ہے. پردے کا حکم تو ویسے بھی شریعت میں ہے, آگے احرام کے بیان میں ذکر آ بھی جائے گا, پورے جسم کو چھپانا, بس حالت احرام میں اگر نقاب ہے تو وہ چہرے پر نہ لگے, خواتین کا بات آگے آئے گی, باقی انہوں نے اپنے آپ کو پردہ کرنا ہے, پورا چہرے کو بھی چھپانا ہے. اور یہ پاکستان میں بھی حرمین میں بھی ہوگا, اس بری زندگی خواتین نے پردہ کرنا ہے, مگر اللہ کی پناہ کے عورتیں کس طرح بے لباس, خاص طور پر پاکستان کے بعض علاقوں کی خواتین, یہ بعض خواتین وہ چادر بھی لینا گوارا نہیں ہوتا, ایسے کھلے ڈھلے معاملے چل رہے ہوتے ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. اتنے پیارے سفر میں اتنا بڑا گناہ, اس سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اور جن بہنوں کے لیے اب تک پردہ کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا یا مشکل لگا, یہ اتنا پیارا موقع آ رہا ہے کہ پردے کا اہتمام بھی ہو جائے گا. کل گورنمنٹ کی طرف سے بھی آگے جی آبایا لازمی ہو گئی خواتین کے لیے, اور پاکستان کا جھنڈا بھی لگے گا, یہ انتظامی مسئلہ ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال پورے پردے کا اہتمام خواتین نے کرنا ہے, اور حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس پردے کا اہتمام اپنی خواتین سے کرائیں. صف بندی کے دوران دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کریں, اور اپنی جائے نماز اور چادر میں ان کو شریک کریں. اگر اپنی جائے نماز استعمال کر رہے ہیں, بعض اوقات صحن میں اور بعض اوقات گلیوں تک میں بھی صفے بچ جاتی ہیں, تو دوسروں کو بھی اپنی چادر یا جائے نماز میں شریک کر لیجئے. ایک اور اہم بات, کسی کو عبادات میں کم مستعد دیکھ کر کبھی حقیر نہ سمجھے. میں تو جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں جناب تہجد کے لیے, یہ دیکھو بیٹھے ہیں ابھی تک سو رہے ہیں. بھائی بہت اچھا کر رہے ہیں آپ تہجد ادا کر رہے ہیں, مگر کسی کے دل میں برا خیال کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ حرام کام تو نہیں کر رہا, میں ہی برا خیال لا کر گناہ میں مبتلا ہو گیا, وہ کم سے کم گناہ سے بچا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو کسی کی عبادت, میں نے تو جناب گن کے 56 طواف کیے, تم نے کتنے کیے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں اور کیوں بتا رہے ہیں؟ تو کسی کو عبادات انجام دینے میں, اعمال انجام دینے میں اپنے سے کمتر نہ سمجھے, اور اپنے اعمال پر ہمیں کوئی تکیہ نہ ہو, کرترہ نہ ہو یا غرہ نہ ہو جائے کہ میں نے بڑا کمال کیا. اللہ کو ہمارے ان اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے. جو من جاہد فانما یجاہد لنفسہ, جو کوئی محنت کر رہے اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے. یہ جناب ایک حصہ تھا عبادت عمومی ہدایات کے اعتبار سے, کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں مگر ہم نے اس کو اسی تک محدود رکھا ہے. اچھا بات ساتھ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, جو اسکرین آ رہی ہے اس کی وہ فوٹو لے رہے ہیں موبائل فون سے, کو ہم ایسا بھی انتظام کر لیں گے کہ یہ جو اس کی فائل ہے آپ کو ہم شیئر بھی کرا دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ ہم باہمی مشورہ کر کے آپ کو آخر میں بتا دیں گے کیا اس کی ای میل کی شکل ہو جائے گی یا کہیں اپلوڈ کرنے کی شکل ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا اگلی بات بہت سادہ سی ہے, لیکن بس ایک لسٹ ہم گزار لیتے ہیں, تجربے کی بنیاد پر یہ بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں, اس سے ممکن ہے کچھ ساتھیوں کو فائدہ بھی ہو جائے. یہ سب لے کے جائیں گے بھائی, بتانے کی ضرورت نہیں. سوٹ کیس, ہینڈ کیری, لٹکانے والا چھوٹا بیگ. یہ لٹکانے والا چھوٹا بیگ کبھی کبھی گروپ والے بھی دیتے, اور کبھی کبھی وہاں وہ ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے تو وہ موبائل فون والے بھی دیں گے. موبائل والوں کی کمپنی ہے اور ایس ٹی سی والوں کی کمپنی, وہ بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم یہاں سے خود مناسب اپنا ایک لٹکانے والا سمجھ گئے نا, دو ڈوری والا, وہ آپ کو بہت کام آئے گا حج کے ایام میں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ مفید رہے گا. یہ بہت قیمتی قرآن پاک کا نسخہ, بعض اوقات حرمین میں کیا ہوتا ہے وہ سعودی عرب کے جو پبلش یہ شائع شدہ نسخے ہیں ہم پاکستان والوں کو تھوڑا سا دقت ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ الحمدللہ وہ بہت نسخے ہیں مگر کبھی وہ ہماری انداز کا پاکستان کے انداز کا چھپا ہوا بلو والا نہیں مل پاتا، تو اپنے پاس ہمارے ایک پاکٹ سائز قرآن شریف ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور جو کر سکے وہ دو تین لے کر چلے جائیں کیونکہ پھر منا میں تو وہاں پر نہیں ہوں گے نا نسخے، پھر کیا کریں گے، اور منا میں تو اللہ کا ذکر بار بار کرنا ہے، وہاں بیٹھے تھوڑی رہنا ہے، تو وہاں یہ پاکٹ سائز نسخہ بہت کام آئے گا انشاءاللہ تعالی، اپنے لیے بھی رکھ لیجئے، ایک دو زیادہ رکھ لیجئے اور ساتھیوں کو بھی کام آ جائے گا، یہ اہم بات ہے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ مسائل حج سے متعلق کتاب، الحمدللہ ہمارے ہاں اکثر حضرات جو ہے وہ حضرات و خواتین وہ حنفی مکتب فکر کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور کچھ ساتھی ہمارے ہیں جو اہل حدیث مکتب فکر کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور سب کی نماز بھی ہو جاتی ہے، سب کا حج بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ، اس پلیٹ فارم سے ہم کبھی جھگڑے کی اختلافی باتیں نہیں کرتے، البتہ دو تین کتابوں کے میں نام آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر حنفی مکتب فکر کے حوالے سے دیکھنا چاہیں ایک مختصر کتاب ہے پاکٹ سائز مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی، ٹھیک ہے، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی، وہ بہت مناسب ہے، کافی ہے ایک، اور وہ اگر کوئی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے گا تو آپ لکھیں گے پی ڈی ایف کر کے تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی وہ دستیاب ہو جائے گی۔ زیادہ تفصیلی اگر لینا چاہیں تو ایک بہت اچھی کتاب ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب کی، رفیق الحج کے نام سے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کی رفیق الحج کے نام سے، تو چھوٹی ہے مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی، بہت مناسب ہے، اور ذرا تفصیلی آپ ساتھ رکھنا چاہیں، کبھی کبھی تفصیل مسئلے پیش آتے ہیں، تو رفیق الحج مفتی رفیع عثمانی صاحب کی دو کتابیں کفایت کر جائیں گی۔ اسی طرح مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی خواتین کے لیے الگ سے بھی کتاب ہے، چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی پاکٹ سائز، خواتین کے حج کے حوالے سے مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی بھی کتاب ہے، وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر یہ کتابیں آپ کو دار الاشاعت سے مل جائیں گی جو کہ اردو بازار میں ہے، یا یہ مکتبہ فہم دین مفتی عبدالستار صاحب کی جو مسجد ہے بیت السلام، وہاں بھی ایک مکتبہ ہے، وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گی، اور جو عالمگیر مسجد ہے وہاں سے معروف ہے ماشاءاللہ، وہاں سے بھی آپ کو یہ کتاب دستیاب ہو جائے گی۔ اور جو ہمارے حضرات و خواتین اہل حدیث مکتب فکر کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو دارالسلام ایک معروف ادارہ، وہ حضرات جانتے بھی ہیں، وہاں سے بھی ایک حج کی کتاب شائع ہوئی ہے، اور الہدا جو ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کا ادارہ ہے انہوں نے بھی ایک کتاب شائع کی ہے، ان میں کچھ مسائل میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، تو وہ مسائل جو بیان ہوئے وہ اہل حدیث مکتب فکر کی آراء کے مطابق بیان ہوئے، ایک دارالسلام پبلیکیشن کی اور ایک الہدا انٹرنیشنل کی کتاب، وہ ان ساتھیوں کے لیے جو اہل حدیث مکتب فکر کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ کفایت کر جائے گی انشاءاللہ۔ تمہاری کتاب بھی ہمارے پاس ہو تو سہولت رہے گی، جو باتیں آج ہم ڈیڑھ دو گھنٹے میں سمجھ رہے ہیں وہ بار بار اسے گزرنے کا، اس کو پڑھنے کا موقع ہمیں ملے گا۔ دعاؤں کی کتاب الحمدللہ ہمارے ابھی تنظیم اسلامی کی طرف سے نماز اور دعاؤں کے حوالے سے کتاب شائع ہوئی ہے، وہ آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، یعنی مکتبے سے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف اداروں نے دعاؤں کی کتابیں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، مختلف دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں، بہت بہترین دعائیں تو وہی ہیں، بلکہ سب سے بہترین دعائیں تو وہی ہیں جو اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں۔ موسم کے مطابق لباس جو سہولت ہو آپ رکھ لیجیے گا، آسان سی بات ہے، یہ سویٹر کہاں سے آ گیا، وہ کبھی کبھی مدینہ طیبہ میں صبح ٹھنڈ لگتی ہے بعض ساتھیوں کو، کبھی کبھی بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اس وقت یہ کام آ جاتا ہے، کبھی بارش پڑ جاتی ہے، کبھی کبھار کا معاملہ، تو یہ احتیاطاً ہے کہ سویٹر وغیرہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ احرام دو عدد رکھ لیں، ایک آدھ چادر کبھی میلی ہو جاتی تو بدلنے میں سہولت رہے گی۔ بیلٹ، یہ بیلٹ کون سی ہے بھائی؟ ہاں یہ بیلٹ احرام کو روکنے کے لیے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، احرام کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ وقفے کے بعد بھی، ڈیمونسٹریشن بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو احرام ہم باندھتے ہیں اس کے اوپر کچھ لوگ بیلٹ باندھتے ہیں، بس اس میں نیت یہ ہوگی کہ کوئی میری رقم ہے، کوئی پیپرز وغیرہ ہیں، موبائل فون ہے، ان کی حفاظت کے لیے بیلٹ میں نے باندھی ہے، ورنہ سلی ہوئی شے محرم کے لیے جو حالت احرام میں ہو پہننا جائز نہیں ہے، تو وہ بیلٹ استعمال کی جاتی ہے۔ طواف کی تسبیح کوئی رکھنا چاہے، ورنہ بعض لوگ اپنی ترتیب بنا لیتے پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے چکر میں یہ پڑھنا ہے، تو خود بخود جو ہے وہ ان کے چکروں کی تعداد، یعنی طواف کے چکر کی تعداد وہ گن لیتے ہیں۔ ایک مارکر، ایک قلم، ایک نوٹ بک، مارکر پاکستان واپس آتے ہوئے کام آئے گا انشاءاللہ، ہے نا، وہ مفتی حضرات سمجھاتے ہیں کہ جاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اور جب وہاں پہنچ جاتے تو پھر البیک البیک شروع ہو جاتا ہے۔ البیک پتا آپ کو؟ سب کو پتا ہے، اور آتے ہوئے میرا بیگ میرا بیگ میرا بیگ، جاتے ہوئے لبیک، وہاں البیک، اور آتے ہوئے میرا بیگ میرا بیگ، تو وہ بیگ پہ لکھنے کے لیے اور کچھ ٹیگز لگاتے ہیں، یا وہ جو آپ کو ہمیں ملتے ہیں زمزم کے ڈبے، ان پر لکھنے کے لیے مارکر کام آئے گا انشاءاللہ. ایک قلم، ایک نوٹ بک، کچھ یادداشت لکھنے کے لیے، کچھ سوال آ گیا وہ لکھنے کے لیے، کچھ اہم باتیں نوٹ کرنے کے لیے. جی تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے نمبر 13 پر. اوہو، بلکہ اس کے ساتھ میں لکھنا بھول گیا، ٹریولنگ چارجر بھی لکھنا پڑے گا، بہت پریشانی ہوتی ہے جناب اس کی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ضرورت کی چیزیں، اور بہرحال موبائل ایک ضرورت بھی بن جاتا ہے وہاں پر، یہاں پر بھی ہے. تو بہرحال موبائل چارجر، ٹریولنگ چارجر، چھتری، یہ دھوپ کی شدت کے لیے بھی کبھی استعمال میں آ جائے گی، اور اگر کبھی، بہت ریئر ہے لیکن دھوپ کی آوازی سے بھی کام آ جائے گی انشاءاللہ. چادر، اور آگے کیا لکھا ہے، ہوا بھرنے والا تکیہ. کئی تکیوں کا مسئلہ ہو تو یہ ہوا بھرنے والا تکیہ جگہ بھی نہیں گھیرتا، جب ضرورت ہو تو آپ اس کو ہوا بھر کے استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یاد آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے تجربات کے بعد یہ لسٹ تیار کی گئی ہے. چٹائی یا دری، خاص طور پر یہ جو مزدلفہ ہے وہاں کھلے آسمان تلے، تو پھر ساتھی بیٹھ جائیں گے، لیٹ جائیں گے، وہ کام آ جائے گی آپ کو چٹائی یا دری. جو پرائیویٹ گروپ سے وہ خود بھی کچھ اہتمام کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ حضرات کو خود بھی اہتمام کر لینا چاہیے. ایک چٹائی وہاں پر ملتی ہے، چائنا کی چٹائی مشہور ہے جی، چائنا چھایا ہوا ہے نا جی، 10 ریال کی ملتی ہے، وہیں سے لوگ لیتے ہیں، استعمال کر کے وہ فارغ بھی ہو جاتی ہے، تو وہاں سے بھی لی جا سکتی. سفری جائے نماز، ایک تو جائے نماز ذرا جگہ، وہ کپڑے کا جو ہوتا ہے اس میں جگہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. ایک پلاسٹک کا شیٹ ہوتی ہے بس، یہ چھوٹا سا چھوٹی سی چادر آپ کہہ لیں، یہ بہت کام آئے گی آپ کو بہت سارے مقامات پر، اور خاص طور پر یہ جو ہم منا وغیرہ میں ہوں گے تو وہاں پر بھی یہ کام آ جائے گا. سفری جائے نماز کبھی سفر کے دوران بھی ضرورت پیش آ جاتی ہیں. یہ زبردست ہے، واٹر اسپرے بوتل، اس کا ایک فائدہ تو ہوگا منا میں، جب وہ ہم انشاءاللہ منا میں ہوں گے تو کچھ گرمی کی شدت کا معاملہ ہوتا ہے، تو بچے یا کچھ نوجوان بھی وہ ٹھنڈا پانی بھر کے ایک دوسرے پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اسپرے کر رہے ہوتے ہیں، اور خدمت ہے یہ بھی. اور کبھی وضو پر لائن لگی ہوتی، ٹھیک ہے، وضو بنانے کے لیے لائن لگی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی یہ بوتل آپ کو خاصی کام آ جائے گی وضو کرنے کے اعتبار سے بھی. یہ بھی تجربے سے بات سامنے آئی ہے. ایک بڑی چادر، یہ خاص طور پر گورنمنٹ کے حجاج کو سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے خیموں میں باقاعدہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، تو وہ بڑی چادر لگا کر پردے کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے، اور بڑی چادر ویسے بھی کہیں بچھانے کے کام آ سکتی ہے. سیفٹی پن اسی چادر کو لگانے کے لیے. کھانے پینے کے معمولی برتن، بہت معمولی سی چیز ہے، جیسے چائے کا کپ کہا جاتا ہے، ایک آدھ پلیٹ، ایک آدھ چمچہ وغیرہ، یہ ضرورت کی اشیاء ہیں، وہ بھی ساتھ رکھ لی جائیں تو مناسب ہوتا ہے. کپڑے کی ایک تھیلی، چپل رکھنے کے لیے استعمال کی جا سکے. ویسے تو ہر مین میں پلاسٹک کی تھیلی بھی دیتے ہیں، مگر یہ کہ اپنے پاس ایک دو چیزیں آدمی اور بھی رکھ رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا وہ ڈوری والا بیگ کہہ لیجئے، بہت چھوٹا سا، یا بعض لوگ کپڑے کی تھیلی چپل رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تاکہ وہ حرم کی، ہر مین کی جو زمین ہے وہ اس کو ہم ناپاک نہ کریں یا اس پہ گندگی نہ ہو. کنکریوں کے لیے تھیلی، یہ کنکریاں ہم لیں گے مزدلفہ سے، آگے ذکر کیا جائے گا. تو کنکریاں رکھنے کے لیے تھیلی، کوئی شاپر میں رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تھیلی رکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ انتظامی اعتبار سے. ادویات ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، البتہ آپ کو بتایا بھی جاتا ہوگا، بتایا بھی جائے گا، جو دوائیاں لے کر جانا چاہے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق اس کو لکھوایا جائے گا، بلکہ ڈاکٹر صاحب لکھ کر دیں گے، اور حاجی کیمپ سے اس کو وہ اسٹیمپ لگوا کر سیل کروایا جاتا ہے. یہ آپ کے گروپس، جو پرائیویٹ گروپس جا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ انتظامی اعتبار سے بتا بھی دیتے ہیں. یہ ایک ذرا اہم معاملہ ہے. خواتین کے مخصوص ایام کے حوالے سے ضروری سامان ان کو پتا بھی ہے، اور تجربہ خار خواتین سے معلوم بھی کیا جائے، ایسی اشیاء کا معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے. پھر روزمرہ کے استعمال کی عمومی چیزیں، سب سے پہلے کیا لکھا ہوا جی، ہاں یہ بہت کام آئے گی، یا تو کچھ ساتھی طے کر لیں گے ہم ایک لے کے جائیں گے، 5-10 افراد استعمال کر لیں گے تو سامان بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن پریشانی رہتی ہے. لانڈری والے بھی ہوتے ہیں مگر پیسے خاصے لگتے ہیں اس میں، لیکن استری کو رکھ لے تو ساتھیوں کو کام بھی آئے گی. صابن، خوشبو، نیل کٹر، کریم، چشمہ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. موبائل فون پر قرآن کریم، بعض اوقات نسخہ نہیں ہے تو سیل فون پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نسخے کی اپنی اہمیت ہے. جو ہم قرآن کے نسخے کا ادب کرتے ہیں وہ موبائل فون کا ادب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور درمیان میں کوئی کال بھی آ گئے تو تلاوت چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن باقی چیزیں، کچھ کتابیں زیادہ نہیں لے کے جا سکتے تو ڈاؤن لوڈ کر کے لے کے جائیے، پڑھنے میں سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ بعد میں کام آئے گا واپسی آتے ہوئے. سامان کو حفاظت سے باندھنے کے لیے نائلون کی رسی، ٹھیک ہے جی. مارکر سے سامان پر اپنا نام، شہر اور ملک کا نام، پاکستان میں رہائش کا فون نمبر، پاسپورٹ نمبر وغیرہ وغیرہ لکھ لیا جائے. کچھ گروپ اسٹیکرس بنا کے دیتے تو اسٹیکر لگا لیے جائیں گے، کچھ لکھتے ہیں تو لکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ انتظامی چیزیں ہیں. ایک تالا جو اس بیگ پر لگایا جا سکے جس میں نقدی اور اہم دستاویزات ہوں، اور وہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ہی رکھتے تو پھر تالے کی حاجت بھی نہیں ہوگی. جناب یہ ہم نے اب تک تین بنیادی باتیں دیکھی. ایک تو ایک آیت کی روشنی میں چند ہدایات سورہ البقرہ کی 197، دوسرا ہم نے دیکھا کچھ عموم ہدایات کے حوالے سے، اور تیسرا بھی ہم نے کیا سمجھا، سامان جو لے جانا اس کے اعتبار سے. ممکن ہے اس لسٹ میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہو، مگر اتنا کچھ دیکھ کر اپنے حوالے سے کچھ نہ کچھ یاد آ رہا ہوگا کہ بھئی میرے لیے تو یہ بھی معاملہ ہے، تو یہ تو میرے ساتھ ضرور جانا چاہیے. اب آئیے عمرے کا طریقہ. اکثر و بیشتر ہمارے یہاں سے جو ساتھی جاتے ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں. باقی آپ نے اور بھی پڑھا ہوگا حج افراد بھی ہوتا ہے، قران بھی ہوتا ہے، ان تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے. اصولی موٹی بات جو ہم سب سے ہی متعلق ہے وہ بات کریں گے. حج تمتو میں ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں، مثلا یہاں سے ہم جدہ جائیں گے اور پھر مکہ مکرمہ پہنچیں گے، تو حالت احرام میں جائیں گے، جا کر عمرہ ادا کریں گے اور احرام کھول دیں گے، اور جب حج کے ایام آئیں گے 8 ذوالحجہ تو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھا جائے گا. اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ مدینہ طیبہ پہلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مدینہ طیبہ کے لیے تو احرام کا معاملہ نہیں ہے، پھر مدینہ طیبہ سے حج سے پہلے ہی جائیں گے ظاہری بات ہے، تو اس وقت احرام باندھیں گے، جا کر عمرہ ادا کر لیں گے اور پھر احرام کھول دیں گے. احرام کھول دیا عمرہ کر کے اور پھر حج کے ایام جب 8 ذوالحجہ سے شروع ہوں گے احرام باندھا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتو. کیا کہتے ہیں؟ حج تمتو. اکثر ہم یہی کرتے ہیں جو پاکستان سے لوگ ساتھی جاتے، کہ گئے عمرہ ادا کیا، چاہے ڈائریکٹ مکہ مکرمہ گئے یا پہلے مدینہ طیبہ گئے اور پھر گئے احرام باندھ کر عمرہ کرنے، پھر احرام کھول دیا ہم نے عمرہ ادا کر کے اور حج کے ایام میں ہم نے احرام باندھ لیا، اس حج کو ہم کیا کہتے ہیں جی، حج تمتو. تو ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں، باقیوں کی تفصیل کی اس وقت غالباً حاجت نہ ہو. اچھا جی، اب کیونکہ ہم نے سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہے تو اس کی موٹی موٹی باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، عمرہ اور حج ادا کرنا ان میں جو کرنے والے کام ہیں نا وہ بہت تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں. پریشانی یہ ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، عمرہ بھی ٹھیک ادا ہو جائے گا، حج بھی ٹھیک ادا ہو جائے گا. موٹی موٹی باتیں بہت آسان ہیں، وہ ہم سمجھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی، اور اندر کی کچھ تفصیلات بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر اہم باتیں کم ہی ہیں جن کو آسانی سے یاد بھی رکھا جا سکتا ہے، سمجھا بھی جا سکتا ہے، پڑھ کر دہرایا بھی جا سکتا ہے. ہاں یہ طے کر لیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی ہو گئی تو بھائی کسی سے معلوم کر لیں گے، کسی صاحب علم سے معلوم کر لیں گے، وہاں پاکستان سے گئے ہوئے علماء بھی ہوتے ہیں، کچھ گروپس کے اندر علماء بھی آتے ہیں، رابطہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی پوچھ بھی لیں گے، یہاں فون کر کے پوچھوا لیں گے، ایسے بھی آپشن اویلیبل ہے، یہاں کے نمبرز بھی علماء دے دیتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا پریشان کو معاملہ نہ بنائیں ہم اپنے لیے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا جی، انشاءاللہ حج بھی صحیح طرح ادا ہو جائے گا، عمرہ بھی صحیح طرح ادا ہو جائے گا. تو موٹی موٹی باتیں کیا ہیں، آئیے ایک نظر دیکھ لیں. افعال عمرہ ایک نظر میں، یہ کیا لکھا ہے جی، یہ پہلی ایک بڑی بات ہے. یہ چار باتیں سمجھ لیں، چار کام سمجھ لیں، عمرے میں چار کام ہیں اور حج میں چار عمرے کی اور تین مزید، کتنے ہو جائیں گے، بس ختم ہو گئی بات. موٹی موٹی بات یہ ہے، پھر تفصیلات وہ جائیں گے بھی انشاءاللہ. ایک موٹی بات ہے احرام، ٹھیک ہے، ابھی اس کی تفصیل میں جائیں گے آگے انشاءاللہ. دوسری موٹی موٹی بات کیا ہے جی، طواف، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. تیسری موٹی موٹی بات کیا ہے، سعی. اور چوتھی موٹی موٹی یعنی بڑی اہم بات کیا ہے، وہ ہے حلق یا قصر. حلق کا مطلب سارے سر کے بال صاف کرانا، یہ مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے کچھ بال کم کروانا، اس کی بھی گنجائش ہے، مردوں کے لیے بھی اس کی تفصیل ہے. البتہ حدیث شریف میں سر کے پورے بال صاف کرانے والوں کو 3 مرتبہ دعا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو مردوں کو اسی کا اہتمام کرنا ہے. خواتین کا کیا ہے، ایک انگلی کے بقدر، ایک انگلی کے پور کے بقدر بالوں کو لپیٹ کر وہ جو ہے اس کو کاٹ لینا، اس کا ذکر آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے لیے یہ قصر کی شکل ہو جائے گی، ان کے لیے یہ قصر کی شکل ہو جائے گی. دوبارہ عمرے میں موٹی موٹی باتیں کتنی ہیں، چار، پہلی بات احرام، دوسری بات طواف، تیسری بات سعی، چوتھی بات حلق یا قصر. بات ہو گئی تھی، بس اتنا آسان ہے عمرہ. اب اس کے اندر تھوڑی تفصیل آئے گی جو آپ نے کتابوں میں پڑھی بھی ہوگی، مگر بعض کتابیں موٹی ہوتی ہیں اور ان میں مسائل زیادہ لکھے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. بھئی ان علماء نے تو سارے مسئلے اس لیے لکھ دیے کہ کبھی کسی کو کوئی بھی اگر مسئلہ پیش آ جائے تو وہاں پر جواب مل جائے، مگر سارے مسئلے ہم سب کو پیش آئیں ضروری نہیں. تو اس طرح کے نشستوں میں سارے مسئلے بیان نہیں ہوتے، عمومی اصولی بات بیان کر دی جاتی ہے۔ تو کل کتنے کام ہیں جی؟ چار کام ہیں، ایک احرام، ایک طواف، ایک سعی اور ایک حلق یا قصر کا معاملہ، ٹھیک ہے؟ ان کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بھی، اور تھوڑی سی وضاحت بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آ جائیے جناب احرام کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہم وقفے کے بعد دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ احرام، اس میں مردوں کے لیے کیا ہے جی؟ دو سفید چادریں، پسندیدہ سفید رنگ ہی ہے اور یہی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور احرام کے ساتھ اور کیا ہے جی؟ احرام جب ہم یعنی ہمارا سفر شروع ہونے والا ہے، آج ہماری فلائٹ ہے دوپہر میں مثال کے طور پر، تو مسنون عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا، ہم بھی غسل کریں، ٹھیک ہے؟ ویسے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کوئی غسل نہ کر سکے تو وضو کرنا بھی کافی ہوگا، سنت عمل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ مسنون عمل یہی ہے کہ غسل کیا جائے۔ غسل کر کے رسول پاک علیہ السلام نے خوشبو بھی لگائی احرام سے پہلے، یعنی نیت سے پہلے، تو رسول پاک علیہ السلام نے غسل فرمایا، آپ نے خوشبو بھی لگائی، اور آپ نے یہ دو چادریں بھی پہنی، اور آپ نے دو رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اچھا، خواتین خوشبو نہیں لگائیں گی، کیونکہ خواتین کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا یہ سختی سے منع ہے، ٹھیک؟ تو غسل کیا حضرات نے بھی، خواتین بھی غسل کریں۔ رسول پاک علیہ السلام نے خوشبو لگائی، مرد لگائیں گے، خواتین نہ لگائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے دو رکعت احرام کی نیت سے ادا کیے، ہم بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی دو رکعت کی بات ہو رہی، گھر پہ ادا کر لیں، ایئرپورٹ پہ ادا کر لیں، جیسے سہولت ہو، جیسے دل کرے آپ کا، لیکن دو رکعت ہے۔ اور ان دو رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ یہ سب سنت عمل چل رہا ہے۔ ایک اصولی بات سمجھ لیں، اصولی فقہی مسئلہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی سنت عمل کبھی رہ گیا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک اور اگر بات میں اس کروں، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا دم لگ جائے گا، دم لگ جائے گا، یہ دم بھی بڑی آسانی سے لوگ نکال دیتے ہیں، تو دم چھوٹی موٹی غلطی پر نہیں لگتا، یہ آخر میں بتائیں گے۔ اصول یہ سمجھنے، کوئی مسنون عمل ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی سے رہ گیا تو عمرے یا حج میں یوں کہیے ادا وہ ہو جائے گا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ البتہ سنت کیوں چھوڑیں بھائی، بے برکتی کا معاملہ کیوں کریں، اجر کو کیوں ہم چھوڑیں؟ تو سنت ادا کرنی ہے۔ مسئلے کی حد تک یہ کہ اگر کسی کی سنت رہ گئی، چھوٹ گئی، یا کوئی عمل نہ ہو سکا مسنون، تو حج عمرے پر کوئی فرق فقہی اعتبار سے نہیں پڑے گا، البتہ سنتوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ غسل ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام نے خوشبو لگائی، عورتوں نے نہیں لگانی، اور دو رکعت رسول اللہ علیہ السلام نے ادا فرمائی، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ احرام کی نیت سے، یعنی احرام کے لیے دو رکعت۔ ابھی احرام کی وہ نیت نہیں کی جو ہم تلبیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تین باتیں ہو گئیں۔ اچھا، نیت کب کی جائے؟ یہ آپ نے مسئلہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، بہتر ہے کہ ہوائی جہاز ہمارا اڑ گیا اور اچھا بڑا سفر طے ہو گیا، اس کے بعد نیت کی جائے۔ اور ایک سہولت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اب میقات آنے والا ہے، تو اس سے پہلے پہلے وہ بتا دیتے، تب نیت کر لی جائے، یہی بہتر بات ہے، یہ سہولت ہے۔ اس میں بعض اوقات فلائٹ ڈیلیڈ ہو جاتی ہے ایئرپورٹ پر، اگر ہمیں تو بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو نیت کی جائے بعد میں۔ اور نیت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ اور میں عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، بہت سی عربی عبارتیں کتابوں میں لکھی ہوئی، وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ اردو عبارت کا عربی ترجمہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ دل کے نیت، دل کے ارادے کا نام، البتہ یہاں تلبیہ پڑھنے کا نام نیت ہے۔ تو دل میں نیت کیا ہے؟ یہ احرام ہم نے باندھا اللہ کے خاطر عمرہ ادا کرنے کے لیے، بس یہ دل میں نیت ہو گئی۔ اور زبان سے کیا پڑھیں گے؟ تلبیہ پڑھیں گے۔ چلیے پڑھیے میرے ساتھ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی، جب یہ تلبیہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تو اب ہماری نیت پکی نیت ہو گئی، ایک ارادہ دل میں ہم نے کیا اور ساتھ ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مرد بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جتنا چاہیں پڑھیں، البتہ ایک بات اہل علم نے یہ لکھی کہ تین مرتبہ ضرور آدمی پڑھے، ٹھیک ہے، کم از کم جب ایک دفعہ پڑھے تو تین مرتبہ ضرور پڑھے. اس کے بعد کچھ اور کلمات بھی اہل علم نے لکھے ہیں، مگر مسنون عمل تلبیہ پڑھنا ہے، باقی بھی کلمات پڑھیں، دعائیہ کلمات پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اب تو ذکر ہی ذکر کرنا ہے. لیکن اب اس پورے سفر میں، یعنی عمرہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ مستقل ہم پڑھتے رہے. ایک کام یہ بھی کریں کہ اس تلبیہ کا ترجمہ بھی ہم یاد کر لیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرے سوا کوئی، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک اے اللہ کل شکر تعریف بھی تیرے لیے ہے اور کل احسان بھی تیرا ہے، لا شریک لک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. تو تلبیہ کے الفاظ کا ترجمہ بھی بہت دن ہے نا بھی ہمارے پاس، اور کرنا کیا ہم نے، یہ تیاری ایک اور اصل تیاری ہے، وہ ترجمہ بھی یاد کریں گے تو دل سے تلبیہ پڑھتے رہیں گے، اب یہ تلبیہ مستقل چلتا رہے گا. ہاں ایک بات رہے گی بیان ہونے سے، مردوں کے لیے احرام کی دو سفید چادریں، ٹھیک ہے، باقی کچھ اور نہیں کرنا، سر کھلا رہے گا، وہ بیلٹ بھی اگر کوئی باندھ رہا ہے تو وہ نقدی وغیرہ کی حفاظت کی نیت سے، نہ کہ احرام کی وہ تہبند کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس نیت سے نہیں باندھنا. تو دو سفید چادریں، اسی طرح کچھ پابندیاں وہ بھی آگے آیا چاہتی ہیں. خواتین کا احرام کا لباس کیا ہے؟ جو ان کے روٹین کے کپڑے ہیں، عام معمول کے کپڑے پہنیں گی، ابایا لیں گی، برقع لیں گی، اور دستانے بھی پہن سکتی ہیں، موزے بھی پہن سکتی ہیں، جوتے بھی پہن سکتی ہیں، البتہ کپڑا ان کے چہرے کو نہ لگے، یہ بات آگے میں نے بیان کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اور وہ ہے احرام کی پابندیاں، وہ اگلی سلائیڈ ابھی آ رہی، لیکن موٹی موٹی بات کیا ہے، مردوں کے لیے احرام کی دو چادریں ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ان کا عمومی لباس ہی ان کا احرام ہو جائے گا. یہ ایک موٹی موٹی بات مکمل ہوئی ایک درجے میں، کون سی؟ احرام کی، صرف اس کی پابندیوں کے علاوہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بھائی، ہم یہ کریں گے کہ وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے، اور اگر وقت نے اجازت دی اس کو تھوڑا سا دوہرا بھی دیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ پہلی پہلی مرتبہ کچھ ساتھی سمجھ رہے ہوں، اور طواف تو ہم نے عمرہ تو کریں گے لیکن آگے طواف جو آئے گا اس کا ذکر تو بار بار اس لیے بھی ضروری ہے کہ طواف تو ہم نے مستقل کرنے بھی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہوا احرام کا معاملہ. البتہ اس میں اہم ایک بات کیا ہے، جب ہم نے نیت کر لی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا تو اب احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی ہم پر، ٹھیک ہے جی، اب ہم پر احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی. موٹی موٹی پابندیاں کیا ہیں؟ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، ناخن، نہ مرد نہ عورت، ناخن نہیں کاٹے جا سکتے. مرد کے لیے پاؤں کی ہڈی چھپانا، یہ کچھ اور فقہا کیا تو شاید گنجائش ہو، احناف کیا یہ ہے کہ جو پیر کا ابھرا ہوا حصہ ہے اوپر کی ہڈی وہ کھلی رہے، اور سادہ سا اس کا حل کیا ہے جی، وہ ہوائی چپل دو پٹی والی جو مشہور ہے ہمارے ہاں، وہی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ پیر کی پشت جو ہڈی اوپر کی ابھری ہوئی، یہ کھلی رہنا لازم ہے حالت احرام میں مرد کے لیے. اچھا جی، خوشبو لگانا، اب خوشبو ایک تو پرفیومز ہے یا عطر ہے، پھر ہاں جی ہاں بہت غلطی ہوتی، وہ جو ایئر لائنز کے اندر ہمیں پرفیوم ٹیشوز ملتے ہیں نا، ٹیشو پیپر، وہ استعمال ہو جاتا ہے غلطی سے، اس میں احتیاط کرنی. تھکے ہارے پہنچے، معاف کیجیے گا، تھکے ہوئے پہنچے ہوٹل میں، سیدھے واش روم گئے، وہاں سوپ بھی پڑا ہوا ہے، لکوڈ بھی ٹکا کے استعمال کر لیا، اور پھر پریشان مفتی صاحب کتنے بکرے قربان کرنے پڑیں گے. تو بھائی وہ مفتی صاحب تو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم پہلے سے طے کر کے جائیں، ذہن بنا کر جائیں کہ یہ حالت احرام میں ہم نے ان کو استعمال نہیں کرنا. بلکہ سمجھدار ساتھی یہ کرتے ہیں کہ واش روم وہ پہلے اس کام کے لیے جاتے ہیں کہ ساری چیز اٹھا کے سائیڈ میں کر دیں گے، چھپا دیں تاکہ کوئی، کیونکہ ایک ایک کمرے میں چار چار پانچ پانچ ساتھی ہوتے ہیں، تاکہ کوئی اس کو غلطی سے استعمال نہ کر لے. تو خوشبو نہیں استعمال کرنی. ہاں جی، عورت کا چہرہ ڈھانپنا، یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں. عام حالات میں ایک خاتون نے ناہمیرم کے سامنے اگر وہ آ رہی ہے، گھر سے باہر رہے گی، تو اس کو نقاب کرنا ہے. امت کی عظیم اکثریت علماء کی اس رائے پر متفق ہے، اس کے دلائل بھی ہم بیان کرتے ہیں. البتہ حالت احرام میں یہ ہے کہ عورت کے چہرے پر کپڑا نہ لگے. اب اس کا حل کیا ہے؟ جیسے اما عائشہ کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک لکڑی آگے رکھ کر اس پر نقاب گرا لیتی تھی جب قافلے سامنے سے آگے آتے، یہ اما عائشہ کا ذکر ملتا ہے. آج کل ایک سہولت یہ ہے، ایک پی کیپ جسے کہا جاتا ہے، وہ پی کیپ میں آگے ذرا ٹوپی کا حصہ، کیپ کا حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اور اس پر سے نقاب اگر گرا لیا جائے تو چہرہ بھی چھپ جاتا ہے اور وہ کپڑا ٹچ بھی نہیں ہوتا. اور جہاں جہاں احرام ملتا ہے, جہاں سے ہم احرام خریدتے ہیں, وہاں یہ پی کیپ اور اس کے ساتھ یہ نقاب بھی مل جاتا ہے. اور جو خواتین سمجھدار ہیں ماشاءاللہ اور اس بات کی فکر رکھتی ہیں, ان کے پاس آلریڈی پہلے سے موجود بھی ہوگا الحمدللہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ کپڑا چہرے پہ نہ لگے, ورنہ چہرہ چھپانا خاتون کے لیے لازم ہے. اس کا حل یہ بتا دیا گیا. اللہ کرے ہماری تمام بہنیں اس بات کا اہتمام کریں مسئلے کی حد تک, اگر کوئی یہ نہیں کر رہی تو چہرہ کھلا رکھے گی وہ. کس معنی میں کہ کپ نقاب کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے حالت احرام میں, تو وہ پی کیپ والا ہی معاملہ اختیار کیا جائے, وہی زیادہ بہتر ہے. اچھا, وہ اڑ گیا, کبھی لگ گیا, کبھی چہرے پر لگ گیا, تو اس سے کوئی دم وم نہیں نکلے گا. جملہ نوٹ کر لیجئے گا, دم آسانی سے نہیں نکلے گا. مراد دم کا مطلب ہوتا ہے کوئی بکری بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کرنا, یہ ہے ذرا بڑا صدقہ, یہ کسی بڑی غلطی پر آ رہا ہوتا ہے. یہ کبھی اڑ کر لگ گیا, کبھی چہرے پر ٹک گیا, اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. علماء نے مسئلہ بھی لکھا ہے, 12 گھنٹے تک اگر لگا رہے تب وہ دم لگتا ہے اس پر. اب 12 گھنٹے کا تو امکان ہی نہیں, خاتون جب سوئے گی تو خواتین کے درمیان سوئے گی, چہرے کو چھپانا نہیں, باہر نکلے گی چند گھنٹوں کے لیے, اس پہ احتیاط کرنی, وہ بھی حالت احرام کی حد تک معاملہ ہے. یاتے عمرہ ادا ہو جائے گا, مسئلہ ختم, حج کے چند ایام کا معاملہ ہوگا, مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو مسئلے کی حد تک ہے کہ کپڑا خاتون کے چہرے پر نہ لگے حالت احرام میں. اسی طرح بال کاٹنا, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے ممنوعات احرام. اور ایک بات, مردوں کو سر بھی نہیں ڈھانپنا, مردوں کو سر بھی نہیں ڈھانپنا حالت احرام میں. یہ موٹی موٹی پابندیاں آپ نے کتابوں میں پڑھی بھی ہوں گی. مسئلہ پیش آ جائے گا, اللہ نہ کرے جی حضرت میں نے 4 ناخن کاٹ لیے, میں کیا کروں؟ پھر کیوں کاٹے آپ نے؟ پہلے سیکھ کے گئے تھے نا, تو پھر وہ بتا دیں گے اچھا اتنا ہے تو صدقہ دے دو, صدقہ فطر کے برابر. اور اگر یہ غلطی ہو گئی تو اب دم دینا پڑے گا. یعنی ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان یہ کیا گیا, اگر ایک ہاتھ یا پیر کے, میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں, 5 ناخن کاٹ لیے تو دم لگے گا, اور اس سے کم ہے تو پھر ہر انگلی, ایک انگلی کا ناخن کاٹا تو 1 صدقہ, 2 کا کاٹا تو 2 صدقہ. اب یہ ہے تفصیلات, ان میں جائیں گے تو ہم بہت دور چلے جائیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم دور نہ جائیں, اصولی باتیں سمجھ کر ان کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں. یہ موٹی موٹی ایک بات مکمل ہوگی. کیا تھی جی؟ احرام کا. صرف اس میں جو چادر یعنی تہبند پہننے, اور وہ بھی آگے ذکر آئے گا رمل کا اور ارتباع کا, وہ میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے وقفے کے بعد پیش بھی کر دوں گا. موٹی موٹی باتیں کل کتنی ہیں جی؟ 4. پہلی کیا تھی؟ احرام کی. اب کیا ہوگا جی؟ طواف. طواف کے بعد کیا ہوگا؟ سعی. سعی کے بعد کیا ہوگا؟ حلق یا قصر کا معاملہ. ٹھیک ہے, اب ہمارے طواف کی طرف. اچھا, تلبیہ ہمارا چل رہا تھا, تلبیہ ہمارا لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ طواف, یہ ہمارا تلبیہ مستقل چل رہا ہے. باقی انتظامی معاملہ, جدہ پہ کتنا ٹائم لگ جائے ایئرپورٹ پر, ہوٹل پہنچتے پہنچتے کتنا ٹائم لگ جائے, ذرا سیٹل ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگ جائے, وہ سارے انتظامی معاملات. اب ہم جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف طواف کے لیے. تلبیہ ہمارا چل رہا ہے, تلبیہ ہمارا جاری ہے. مسجد حرام میں داخل ہو گئے, معروف بات ہے انتہائی آگے تک جائیں کہ بیت اللہ شریف نظر آنا شروع ہو جائے. پوری محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, نگاہوں کو جھکاتے ہوئے چلتے رہے چلتے رہے, یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں کہاں, بیت اللہ کے بالکل نزدیک. ایسا کہ طواف کرنے والوں کو ہم ڈسٹرب نہ کریں, تھوڑا سا اوپر جو جس کو ہم گراؤنڈ فلور کہتے ہیں, پھر نیچے مطاف میں اترتے ہیں. مطاف کسے کہتے ہیں؟ جہاں طواف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہیں مناسب جگہ پر کہ ہم دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے, رک کر اب ہے جو پہلی نگاہ اللہ کے گھر پر پڑے, اور جو دعا آدمی اللہ کرے کہ دل سے مانگے وہ انشاءاللہ قبول بھی ہوگی. وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو وہاں پر پہنچائے, اللہ بار بار ہمیں لے کر جائے. البتہ وہ بات محسوس کی جا سکتی, بیان نہیں کی جا سکتی. ابھی بھی ہمارا تلبیہ ہمارا جاری ہے. اب ہم نے دعائیں کی, خوب دعائیں کی, خوب دعائیں کی الحمدللہ, اور اب ہم اپنا طواف شروع کرنے جا رہے ہیں. باقی انتظامی معاملہ ہے, میری اہلیہ اگر ساتھ ہے تو بھائی میں ساتھ رکھوں, بیٹی ساتھ ہے تو میں ساتھ رکھوں, وہ تو انتظامی معاملات ہیں نا, وہ تو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم طواف شروع کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. جب تک ہم طواف شروع نہیں کریں گے تب تک ہمارا تلبیہ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب ہم طواف شروع کر رہے ہیں. اس میں آپ سیدھے ہاتھ پر دیکھیے, لکھا ہے ابتدا درمیان انتہا. ٹھیک ہے, ایک بات تھی کہ شروع میں ایک ہے استقبال اور ایک ہے استلام. کیا لکھا ہے جی؟ استقبال. یہ تو آپ نے نماز کی کتابوں میں پڑھا ہوگا استقبال قبلہ، قبلے کی رخ ہو جانا، ٹھیک ہے. تو ایک شے ہے استقبال، وہ ایک ہی مرتبہ ہے، اور ایک استلام، وہ بار بار ہوگا، بھی ذکر کریں گے. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ بیچ میں رمل اور اضطباع. رمل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا اکڑ کر چلنے کو. یہ مردوں نے کرنا ہے. بعض باتیں کلیئر واضح طور پر سمجھ لیں کہ وہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے. رمل مردوں نے کرنا ہے، تھوڑا اکڑ کر پہلے تین چکروں میں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس طواف میں، کیونکہ اس طواف کے بعد ہم نے سعی بھی کرنی ہے. عام طواف ہم کریں گے عام کپڑوں میں، اس میں رمل کا معاملہ نہیں ہوگا. اور اضطباع کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ ایک حضرت کو دیکھ رہے ہیں جن کا یہ پکچر آ رہی ہے بیک سے، ان کا دایاں کندھا کھلا ہوا ہے. یہ مردوں کی جو دو چادریں ہیں، یہ طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ہم نے کھول لینا ہے، یعنی دائیں ہاتھ کی بغل سے وہ چادر نکال کر بائیں ہاتھ پر ڈال دیں گے کندھے پر، تو یہ دایاں ہاتھ کھل گیا. اس کو کہتے ہیں اضطباع. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو لکھا ہوا نا ہم الف وا فا با الف عین، اضطباع اس کو کہا جاتا ہے، واضح. اور رمل کیا ہے جی؟ پہلے تین چکروں میں مردوں کو تھوڑا اکڑ کر چلنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں اکڑنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے پس منظر میں واقعہ مگر تفصیل میں نہیں جا رہے. اور جب طواف مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، تو آخر میں تین چھوٹے کام ہیں، ایک ہے دعا، اور ایک ہے نماز، اور ایک ہے زمزم یعنی اس کا پانی پینا. تو یہ جناب موٹی موٹی باتیں طواف کے اندر کی آ گئیں. ایک ہے استقبال، میں اس کرتا ہوں وہ کیا ہے. پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ استلام. پھر دو کام مردوں کے لیے اضافی ہیں، ایک ہے اضطباع اور ایک ہے رمل. رمل کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کر چلنے کو. کتنے چکروں میں؟ تین چکروں میں، ماشاء اللہ. اور آخر میں جب طواف مکمل ہوا تو دعا بھی کرنی، ملتزم. کیا کہتے ہیں؟ ملتزم. اس کے قریب موقع ملے، ورنہ جہاں موقع مل جائے اس کی سیدھ میں پیچھے جا کر، ورنہ کہیں اور ورز کریں گے انشاءاللہ. تو دعا ہے، نماز کی دو رکعت ہے، اور زمزم پینا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی تھوڑی تفصیل میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی، ہم اپنا طواف کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ حجر اسود سے. اچھا، جب ہم طواف شروع کرنے لگیں گے تو مردوں نے دایاں کندھا کھول لیا، ہم حجر اسود کو اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھیں. کس معنی میں رکھنے سے مراد نہیں کہ اتنا ٹائم ہمارے پاس ہوگا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہاں پر، یہ تو فوری فوری کرنے والے کام ہیں، مگر استقبال کو ہم سمجھ رہے ہیں. کس کو سمجھ رہے ہیں؟ کام آسان ہے، لفظ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. ہم حجر اسود کے سامنے ایسے آ جائیں کہ وہ ہمارا تھوڑا رائٹ سائڈ پر ہو جائے، دائیں ہاتھ پر ہو جائے. اور ہم اب کعبے کے سامنے، جیسے ہم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، ایسے ہی ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقبال. کتابوں میں اور بھی دعائیں ملیں گی، طویل بھی ملیں گی، اور خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی ٹائم نہ ہو تو مختصر پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بھی، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد بھی، بہت سارے آپ کو ملیں گے. تو جو سہولت ہو جائے، یہ ہے استقبال. یہی ہم نے نیت بھی کر لی، کس چیز کی؟ اللہ کے گھر کے طواف کی، یہی نیت. اور نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام. ہم نے دل میں نیت کر لی، تلبیہ پڑھیں گے، اب تلبیہ پڑھیں گے، اب تلبیہ ختم. اب ہم نے نیت کر لی اور یہ استقبال کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں. اور ذرا سا لمحہ بھر آگے ہو کے اب حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں، اور یہ اگر رش ہوگا کہ رونق ہوگی، رونق زیادہ ہو تو زیادہ ٹائم نہ لیں، بس مناسب حال کچھ دائیں بائیں میں ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی دم نہیں لگے گا. میں لڑکے سیدھ میں، لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے، اور دوسروں کا طواف رک رہا ہوتا ہے، نہیں، یہ چلتے چلتے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب کیا کرنا ہے؟ ہم حجر اسود کے سامنے پھر کہیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھوں کو چوم لیجئے، ہاتھوں کو چوم لیجئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں استلام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام، ٹھیک ہے. اچھا جی، کہا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیے، اور انشاءاللہ بس دس منٹ میں وقفہ بھی کر لیں گے، پانچ سے دس منٹ کے بعد انشاءاللہ. میں چاہ رہا ہوں عمرے کا بیان مکمل ہو جائے انشاءاللہ. جی، اس کو کیا کہیں گے بھائی؟
ویسے تو حجر اسود کو چومنے کا دل کرتا ہے لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ پر کہ آپ نے استلام بھی بتا دی, کیونکہ پتا کہ کل امت میں کروڑوں افراد بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی, تو اب لاکھوں کا مجمع ہے, ہر ایک پہنچے گا تو لوگوں کو مشکل ہو جائے گی. تو یہ استلام حجر اسود کو چومنے کے برابر ہی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. استلام سمجھ آ گیا, یہ بار بار ہوگا. استلام میں ہم نے کیا کیا, یہ حجر اسود کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے رکھا, بسم اللہ ہی اللہ اکبر ولی اللہ الحمد, اور دونوں ہاتھوں کو یہ ہتھیلیوں کو چوم لیا, ہو گیا. اب ہمارا پہلا چکر شروع ہو رہا ہے. طواف میں کل کتنے چکر ہیں؟ پہلا چکر شروع ہو رہا ہے, مردوں نے رمل کرنا ہے تھوڑا اکڑ کر, اور رونق بہت ہی زیادہ ہو تو جتنا اکڑ سکتے اتنا اکڑ لیے گا, ہاتھ نہیں مارنے دوسروں کو ہم نے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اکڑ کر چلنا, یہ پہلا چکر ہمارا شروع ہو گیا. یہاں لکھا ہوا ہے تیسرا کلمہ پڑھیں, کتابوں میں لکھا ہے پہلے چکر میں یہ پڑھیں, دوسرے میں وہ, تیسرے میں یہ, چوتھے میں وہ. وہ کوئی لازم جو آپ کا دل کرے, آپ کا دل کرے میں تلاوت کروں تلاوت کر لیجئے, اتنا قرآن مجھے یاد ہے الحمدللہ. آپ کا دل کرے میں دعائیں پڑھوں دعائیں پڑھیں, آپ کا دل کرے میں درود شریف پڑھوں درود شریف پڑھیں, آپ کا دل کرے سبحان اللہ والحمد للہ پڑھوں, جو دل کرے پڑھیں مگر وہ پڑھیں جو توجہ سے پڑھیں. اور کتاب ہاتھ میں نہ رکھیں بھائی, اور زور زور سے نہ پڑھیں, دوسروں کو تکلیف بہت ہوتی ہے. کتاب ہاتھ میں رکھ کے توجہ نہیں رہتی, اور زور زور سے پڑھ کر دوسروں کی توجہ نہیں رہتی. جو دل کرے وہ پڑھے مگر توجہ کے ساتھ پڑھے. ہاں, حجر اسود سے پہلے والا جو کارنر ہے وہ الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کہتے رکنے یمانی. جب یہاں پہنچے, جب یہاں پہنچے تو یہاں سے لے کے حجر اسود تک, یہاں سے لے کے حجر اسود تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار. یہ بہترین دعا ہو جائے گی. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی نے پڑھ کر بتائی اس مقام پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو رکن یمانی سمجھ گئے, رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ہم نے یہ دعا مستقل پڑھنی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار. پہلا چکر مکمل ہوا الحمدللہ, پہلا چکر مکمل ہوگا پھر استلام کریں گے, بسم اللہ ہی اللہ اکبر ولی اللہ الحمد, چوما اور چلتے رہیے, بس یہ فوراً فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ذرا دائیں بائیں بھی ہو جائے حجر اسود, سامنے رہے گا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. دوسرا چکر شروع ہو گیا, رمل ہوگا, پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتینا فی الدنیا. ایک بات لکھی بھی ہے وہ یہ ہے, اگر رکن یمانی کے قریب پہنچ جائیں تو دونوں ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں اور ایک ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں, مگر دوسرے اشارہ باز لوگ کرتے ہیں, وہ احناف کے ہاں وہ رائے موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہاتھ لگانے کا موقع ملے تو ٹھیک ہے, لیکن حالت احرام میں ہاتھ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے. تو اور طواف کر رہے ہیں اس میں تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو حالت احرام میں طواف کر رہے ہیں اس میں ہاتھ نہیں لگائیں گے. کیوں بھائی؟ بہت اچھی خوشبو لگی ہوئی, لیکن حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتا میں. جزاک اللہ خیر, اچھی توجہ بھی آ گئی. تو رکن یمانی میں عام طواف میں اگر موقع ملے تو دونوں ہاتھ لگا لیں, ایک ہاتھ لگا لیں, لیکن حالت احرام میں نہ لگائیں. اور قریب موقع نہیں ملا دور سے تو ہاتھ کا اشارہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, چلتے رہیے اور اپنا طواف کا چکر مکمل کرتے جائیے. دوسرا چکر ہو گیا پھر استلام ہوگا, تیسرا چکر ہو گیا پھر استلام ہوگا, استلام سمجھ گئے نا. پھر چوتھے چکر میں رمل ہوگا؟ نہیں. چوتھا چکر مکمل ہوا, استلام ہوگا؟ استلام ہوگا. پانچواں چکر پھر استلام, چھٹا چکر پھر استلام, ساتواں چکر پھر استلام. دلچسپ بات یہ کہ چکر کتنے, استلام کتنے ہو گئے؟ آٹھ. کیونکہ شروع کرنے سے پہلے ایک تھا اور ختم کرنے کے بعد ایک. یہ کتابوں میں لکھا ہے ماشاءاللہ, آپ لوگوں کو یاد بھی ہے. جناب ہمارا طواف مکمل ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. مردوں کا بازو کھلا ہوا تھا, اب وہ کیا کر لیں؟ اپنا وہ جو جیسے اوڑھنے کا انداز ہوتا ہے عرض کریں گے, وہ روٹین پر آ گئے. یہ الحمدللہ ہمارا طواف مکمل ہوا. ایک اہم مسئلہ بعد میں بھی شاید ذکر آ جائے, طواف وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک مسئلہ تو یہ ہے, طواف وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا, ایک مسئلہ. دوسرا, اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو مسئلہ یہ کہ اگر چار چکر پورے ہو گئے تو جائیے وضو کیجئے, اور جو چکر رہ گئے وہ پورے کر لیجئے. کتنے چکر پورے ہو گئے؟ اگر چار چکر اگر پورے ہو گئے تو جائیے وضو کیجئے اور باقی چکر پورے کر لیں, اور چار سے کم ہوئے تو جائیے وضو کیجئے اور پورا دوبارہ شروع کیجئے. ٹھیک ہے, طواف وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک خواتین کے لیے مسئلہ بعد میں آنا تو لگے ہاتھ ابھی لے لیں. بعض خواتین کو ایام آ جاتے ہیں, وہاں پہنچ گئیں اور ان کے مخصوص ایام شروع ہو گئے, تو اب مسجد حرام تو جا نہیں سکتی، نیت تو کروانی پڑے گی کیونکہ حالت احرام کے بغیر میقات سے گزرنا نہیں، کیونکہ جانا تو عمرے کے لیے، نیت تو کروا دی، پابندیاں شروع ہو گئیں، مگر کیونکہ ناپاکی ہے تو ابھی وہ مسجد حرام نہیں جا سکتی. جب وہ ان کے ایام ختم ہو جائیں غسل کر کے وہ جائیں اور پھر اپنا عمرہ بعد میں ادا کریں. یہ مسئلہ کس کے لیے؟ خواتین کے لیے جن کے مخصوص ایام کا مسئلہ آ جاتا ہے. اس سے پہلے میں نے کیا عرض کیا، وضو کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا. اگر چار چکر پورے ہو گئے اور وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے باقی چکر پورے کر لیں، ٹھیک ہے، جہاں سے چھوٹا وہیں سے شروع کر لیں، دو چار قدم پیچھے ہو کر شروع کرنا چاہیے، جہاں سے چھوٹا وہیں سے شروع کر لیں. اور اگر چار چکر پورے نہیں ہوئے تو اب وضو کر کے پورا طواف دوبارہ کرنا شروع سے کرنا پڑے گا. بات واضح ہے جناب؟ چلیے، اب ہمارے تین کام ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے. ایک کام ہے دعا. دعا کہاں مانگنی ہے؟ ملتزم. ملتزم کیا ہے؟ وہ اللہ کے گھر میں داخلے کا دروازہ. لیکن وہاں پر موقع ملے سہولت سے، ٹھیک، نہ ملے تو دور ہو کر. اور بہت سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، رونق بہت زیادہ ہے تو اور جا کر پیچھے جہاں ممکن ہو دعا کر لے، خوب رو رو کر دعا کرے، اللہ قبول فرمائے. دعا ہو گئی، دعا کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنی. دو رکعت لکھا ہے جی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پر تو ممکنات میں سے نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پیچھے. پیچھے ممکن نہیں تو دائیں بائیں پیچھے جا کر جہاں موقع لگے. اللہ کی ذات بہت کریم ہے، اللہ کو پتا ہے میرے بندے کی نیت تو یہ تھی مگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو دائیں بائیں پیچھے جہاں بھی موقع ملے وہاں جا کر ادا کر لیں. اور دو رکعت میں وہی ترتیب ہوگی، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. پہلی میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. نماز ہوگی، نماز کے بعد زمزم پینا ہے، اور زمزم کی بھی دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، نہیں، اگر کسی سے رہ گئی تو کوئی دم نہیں نکلے گا، ایک بات، لیکن دعا پڑھنی چاہیے، سیکھ کر جانی چاہیے. بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، اور جب ہم فلائٹ میں ہوں گے تو بہت ٹائم ہوگا ہمارے پاس، اس وقت بھی پڑھیں، ابھی بھی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور خوب پیٹ بھر بھر کے زمزم پیئیں. منافق کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑا کنجوسی کرتا ہے زمزم پینے میں، اور مومن پیٹ بھر بھر کے جو ہے وہ زمزم پیتا ہے. اللہ ہم سب کو بار بار پینے کی توفیق عطا فرمائے. جناب دوسرا بڑا کام ہو گیا، کون سا؟ طواف. اب کیا کریں گے؟ سعی کریں گے انشاءاللہ تعالی. سعی کا مطلب صفا و مروہ کے درمیان جو چکر لگائے جاتے ہیں. اچھا، اب ہم نے جانا ہے مسعا کی طرف، جسے میں پڑھ دوں تاکہ کتابوں میں لکھا ہے تو آپ کو انداز ہو جائے. مسعا جہاں سعی کی جاتی ہے وہی صفا اور مروہ والا حصہ. اچھا جناب، چلے اس کو اس میں بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. البتہ جب ہم سعی کرنے جا رہے تو ہمیں ایک استلام کرنا ہوگا. جی سعی کرنے جا رہے تو جہاں سہولت ہو جائے، حجر اسود بہت پیچھے جا کر بھی دکھائی دے رہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد چومے اور اب چلیں بھائی سعی کرنے کے لیے. وہ تو وہاں کا انتظامی معاملہ، پتہ نہیں یہاں سے جانا ہوگا وہاں سے جانا ہوگا، بورڈ لگے ہوں گے، ایسکیلیٹر سے چلے جائیں گے، وہ تو ترتیب پتہ چل جائے گی. شروع کہاں سے کریں گے؟ صفا سے. کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا نبی علیہ السلام نے ایک آیت بھی پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. کتابوں میں لکھی، یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے گا یاد ہو، ترجمہ بھی ذہن میں رہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صفا پر پہنچے تو آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا بھی فرمائی، مختصر دعا بھی کر لی جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز عبدا انجز وعدا ونصر عبدا وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اپنے وعدے کو پورا فرمایا اور کفار کے لشکر کو ختم کر دینے کے لیے اللہ اکیلا ہی کافی ہو گیا. صفا سے شروع کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کر کچھ ہم نے دعا کر لی. اب ہم صفا سے کہاں جائیں گے؟ مروہ کے. اب تو خوبصورت ماربل لگے ہوئے، سب کچھ بعد میں ذکر ہو جائے گا کہ توجہ کہاں رہنی چاہیے. صفا سے کہاں جائیں گے؟ مروہ کی طرف. جو ذکر چاہیں کریں، اپنی ترتیب بنا لیں، ٹھیک ہے. البتہ درمیان میں وہ گرین لائٹس سبز بتیاں آئیں گی، وہاں کس نے کیا کرنا ہے؟ ہاں کس نے؟ مردوں نے. عورتیں بھی بھاگنا شروع کر دیں، بھائی تمہارے حضرت کہیں نہیں جائیں گے، ادھر قریب میں ہی ہیں تمہارے ساتھی ہیں بھائی، عورتوں کو نہیں دوڑنا، ٹھیک ہے. اور جو سہولت کے ساتھ ہو تیز چلنا ہو, تھوڑا سا رفتار تیز ہو, دوڑنے جیسی ہو. اور وہاں ایک دعا بھی ہے, رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. یہ کتابوں میں لکھی دعا یاد بھی کر لیں, ترجمہ بھی یاد کر لیں, بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی ہاں, رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. صفا سے کہاں پہنچے؟ مروہ پر. وہاں بھی قبلہ رخ ہو کر مختصر سی دعا کر, مختصر سی دعا. مروہ سے کہاں آئیں گے؟ ہاں کتنے چکر ہو گئے؟ یہ دو گئے بھائی. ہاں صفا سے مروہ ایک, پھر مروہ سے صفا دو. اچھا جب مروہ سے صفا آئیں گے پھر گرین لائٹس آئیں گی, پھر کیا ہونا ہے؟ مردوں نے بھاگنا ہے, تیز چلنا ہے, اور رب اغفر وارحم دعا پڑھتے رہنا ہے. مروہ پہنچ گئے یا صفا پہنچ گئے؟ ہاں اب صفا پہنچ گئے, دو چکر ہو گئے. اب یہاں پر بھی دعا, پھر صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا واپس, کتنے ہو گئے؟ پھر صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا, کتنے ہو گئے؟ اور پھر اب کہاں جائیں گے؟ مروہ پر ہمارا ساتواں چکر مکمل ہو جائے گا, وہاں بھی ہم دعا کر لیں گے. اہل علم نے لکھا ہے کہ بھائی اتنا بڑا عمل پورا ہو گیا, دو رکعت شکرانے کی بھی ادا کر لو, اچھی بات ہے, کوئی مسنون لازمی عمل نہیں, شکرانے کے طور پر دو نفل کا اہل علم نے ذکر کیا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ بس اب کیا رہ گیا؟ بس اب وہ رہ گیا جو سب کو پتا ہے ماشاء اللہ. اچھا اگر ایک شخص اپنے بال خود بھی صاف کر لے تو کر سکتا ہے, اگر کرنا چاہے تو, کسی دوسرے کے کرنا چاہے بھی تو کر سکتا ہے, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. لیکن عام طور پر لوگ یہ رسک نہیں لیتے اور وہ جاتے ہیں بار بار شعب حجام کے پاس, وہ باہر کون سا جی سامنے مکہ ڈاور ہے کیا, نیچے بھی کافی دکانیں وغیرہ ہیں, مناسب جا کے وہاں پر آپ کا وہ سر کا معاملہ ہو جائے گا. تو حضرات کے لیے تو پسندیدہ یہی ہے کہ پورے سر کے بالوں کو صاف کرائیں حلق, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے تین مرتبہ دعا فرمائی ہے. خواتین کا معاملہ کیا ہے, وہ لکھا ہوتا ہے کہ پورے سر کے بال, پورے سر کے بال جو ہیں وہ ایک پور کے بقدر انہوں نے کاٹنے. اس کا سادہ سا ایک مفہوم یہ ہے, سارے بالوں کو وہ کھول لیں, خواتین خواتین کے درمیانی ہے, اور تمام بالوں کو لے کر ایک انگلی کی بقدر یہ گھمایا جانا, ایک پور کے بغیر گھمایا جانا, یہ بال جتنے آتے اتنے وہ کاٹ لیں تو یہ ان کا تقصیر یا قصر کا معاملہ ہو جائے گا. اور یہ خواتین ہوٹل میں جا کر کریں, بات معاف کیجئے گا, ہم نے لوگوں کو دیکھا اپنا بھی سر صاف کرا ہے وہیں خواتین کے بال بھی خود کاٹ رہے ہیں, او بھائی نامحرم بھی موجود ہے, غلط بات ہے. تو یہ ہوٹل میں جا کر کریں خواتین, یہی پسندیدہ بات ہے. عمرہ ہو گیا جی الحمدللہ رب العالمین, اب جائیے خوشبو بھی استعمال کر لیجئے, اور سو بڑا استعمال کرنے کا دل کر رہا تھا, پتہ نہیں کیا کیا کر لیجئے استعمال. تو عمرے میں تو یہ بہت بہت 16-18 گھنٹے ٹوٹل لگتے ہیں عام طور پر, ایک دن لگا لیں پورا, زیادہ پابندیاں تھوڑی ہیں کوئی, ٹھیک ہے. البتہ جب حج کے ایام میں آئیں گے 2.5 دن کا معاملہ بن جائے گا, وہ ذکر آ جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ بعد میں. تو عمرے میں کتنے موٹے موٹے اعمال ہیں جناب؟ پہلا احرام, اس کی تفصیل آگے, دوسرا طواف, اس کی تفصیل آگے, تیسرا سعی, اس کی تفصیل آگے, چوتھا حلق و تقصیر, باقی یہ سب بعد میں بھی کام آئیں گے. کیوں؟ عمرے میں 4 موٹے موٹے کام ہیں, اور حج میں تو حج کا آدھا بیان تو ہو گیا نا ماشاءاللہ, صحیح نا, آدھا بیان تو ہو گیا, آدھا بعد میں کر لیں گے. اب جناب وقفہ ہے انشاءاللہ تعالی, اور کتنی دیر کا بھائی؟ 5 منٹ کا. اچھا چلیں 5-7 منٹ کر لیجئے اور فوراً واپس آ جائیے, اور سوالات اگر ہیں تو دے دیجئے, اور مجھے وقفہ دیجئے گا تاکہ میں سوالات پڑھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو پہلو میں چاہ رہا ہوں کہ مختصراً ہمارے سامنے آ جائیں, اور پھر حج کے طریقے کی طرف بھی, حج کے ایام ان کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جن ساتھیوں کو خواہ پہلے یا بعد میں, حج سے قبل یا بعد میں مکہ مقدمہ میں قیام کا موقع ملے, تو کچھ باتوں کی توجہ ہم دلانا چاہ رہے ہیں مختصراً. مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران اپنے اوقات کی حفاظت کریں. یہ حفاظت اوقات کی پہلے بھی سامنے آ چکی, کس مقام پر ہوں گے؟ حدود حرم میں ہوں گے, ایک کا ثواب لاکھ کے برابر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. زیادہ سے زیادہ طواف کریں, حجر اسود پر بوسہ دینے کے لیے کسی کو دھکا نہ دیں, یہ بہت اہم بات ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا نفل کام ہے, ملتزم کے قریب پہنچ کر دعا کرنا نفل کام ہے, لیکن مسلمان کو دھکا دینا, تکلیف دینا حرام ہے. بہت توجہ کیجئے گا, عورتیں بھی گھستی ہیں, بے پردہ ہوتی ہیں, مردوں کے اندر لپٹ جاتی ہیں, مردوں کے اندر لیٹ جاتی ہیں, استغفر اللہ, حرام ہے. اور عورتوں کے ساتھ مست ہو رہے مرد آگے بڑھ بڑھنے آگے بڑھنے کے چکر میں, یہ بھی جائز نہیں. اور دھکے مارنا, پتہ نہیں کس طرح کی آہ و پکار اور چیخ چلانا, غلط بات ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اسی طرح یہ بعد میں ذکر آنا ہے روضۃ الجنہ جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں, اس میں دھکے مار رہے ہیں, روض رسول پر دھکے عورتیں مار رہی ہیں ایک دوسرے کو, اور حضرات کا بھی ٹکراؤ اور بھی ایک شور اور غل پتہ نہیں کیا کچھ. بھائی یہ غلط باتیں, اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے, ہم اپنے عبادات کو ضائع نہ کریں اس طرح, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. حضرت طواف کے دوران, معاف کیجئے گا, طواف کے دوران اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس میں شریک ہو جائیں, اور نماز کے بعد طواف کا بقیہ حصہ مکمل کر لیں. ویسے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کب نماز کا وقت آ رہا ہے, تو اسی ساتھ سے ہم اپنی پلاننگ کریں تاکہ نماز کے وقت سے پہلے میرا طواف مکمل ہو جائے. سب کو گھڑیوں کا بھی پتہ ہے, ٹائمنگز کا بھی پتہ ہے, لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا تو اپنا طواف روک دیجئے, اور جہاں سے روکا تھا نماز کے بعد دو چار قدم پیچھے ہو کر دوبارہ سے وہیں سے طواف کے چکر شروع کر لیجئے. طواف سے تھک جائیں تو تلاوت کلام پاک کریں, نیز خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہیں. یہ وہ عبادت ہے کہ جو یہاں کے سوا کہیں نہیں ہو سکتی, نہ طواف کہیں اور ہو سکتا ہے نہ خانہ کعبہ کی لائیو زیارت. ایک تو نا وہ تصویر ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی بھی اس کا بھی ہم ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, مگر لائیولی اس کو دیکھنا یہ کہیں اور میسر نہیں. تو کعبے کو دیکھنے کا بھی اجر ہے, اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. مسجد حرام میں جماعت سے نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں, اس سے ہرگز محروم نہ ہو, اللہ محفوظ رکھے کہ بھائی وہ زیارتوں کے چکر میں جا رہے ہیں, نماز ضائع ہو رہی ہے, نماز کی جماعت چھوٹ رہی ہے, لاکھ کا ثواب جا رہا ہے. مسجد حرام کی نماز کا, بلکہ حدود حرم کہیے, ایک نماز کا اجر 100,000 گنا ہے. خواتین نماز کے دوران اپنے لیے مخصوص حصے میں چلی جائیں, اور مردوں سے آگے کی صفوں میں کبھی بھی نہ کھڑی ہوں. لوگ زیادہ ہوں, یہاں پہ پہلے رش کا لفظ تھا, ٹھیک ہے, لوگ زیادہ ہوں تو رہائش گاہ پر نماز ادا کر لیں, انہیں مسجد ہی کا اجر ملے گا. یہ جملہ کس کے لیے؟ خواتین کے لیے. عورت پر جماعت کی پابندی لازم نہیں ہے, وہ اپنی رہائش گاہ بھی ادا کریں تو بھی یہی اجر ملے گا. ہاں طواف کہیں اور نہیں ہو سکتا, طواف کے لیے تو جائیں گی خواتین, ایسے میں نماز کا وقت بھی آ جائے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں, مگر خواتین کے مخصوص حصے میں جا کر, نہ کہ وہ مطاف میں کھڑی رہیں یا درمیان میں کھڑی رہیں, اس سے مردوں کی نماز خراب ہوگی. اور اوقات کا پتہ ہے کس وقت فرض نماز ہونی ہے, تو اس سے خاصا پہلے وہ خواتین مخصوص حصے میں چلی جائیں, باقی وہ اپنے گھر پر بھی ادا کریں گی تو ان کو اجر انشاءاللہ یہی ملے گا. زیارات کے لیے ایسے وقت جائیں کہ مسجد حرام کی نماز رہ نہ جائیں, غار حرا غار ثور پر نہ چڑھیں, یہ آپ کے وقت کا ضیاع ہے. یہ جملہ اچھا نہیں لگے گا مجھے پتا ہے, اور صبح سے لے کے رات تک لگا دیتے لوگ وہاں پر, اور جماعت کی نماز کبھی آگے پیچھے ہو جاتی, اور اس میں وہ اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں, اور بعد میں فرض اعمال ادا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. یہ ہے اپنے اوقات کا خیال رکھنا, اور بہرحال بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے اندر معاملہ. آج کل کی جو ہماری جسمانی طاقت ہے ہم سب کو پتا ہے, اس قدر نفل کام میں مشق, اس کا کوئی اجر اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا کہ ثواب ملے گا اتنا کا غار ثور پہ چڑھو گے, ثواب ملے گا اتنا کا غار حرا پہ چڑھو گے, باقی کتنے فرائض کو دو لوگ تر کر دیتے ہیں اور اہم کاموں کو تم کر دیتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے, مگر اس میں ساری قوت لگا دیتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اس حوالے سے بھی زیارات کا ایسا وقت رکھا جائے کہ نماز اس میں ڈسٹرب نہ ہو. خواتین کو حد سے پہلے ہی منا, مزدلفہ, عرفات کا میدان دکھا دیں. منا میں جمرات یعنی جہاں ستون ہیں, کنکری مارنے کا طریقہ اور اپنے کیمپ کی پہچان کرا دیں تاکہ انہیں کیمپ تک پہنچنے کا راستہ یاد رہے. اب یہ خواتین کے تو حضرات کو بھی بتانے کی ضرورت ہے, بہت آگے پیچھے لوگ ہو جاتے ہیں. موبائل میں بیلنس بھی ہونا چاہیے, کچھ پیسے بھی ہاتھ میں ہونے چاہیے, آدمی کو ٹیکسی وغیرہ کی ضرورت پیش آ جائے, یہ انتظامی معاملات ہیں. گروپ کے حضرات بتا بھی دیتے. پھر یہ کہ پورا ڈیٹا ہونا چاہیے, جو کارڈ دیا جائے, لاسٹ ٹائم وہ کڑے بھی دیے گئے تھے, اس سال بھی شاید دیے جائیں گے, ان کو پہننے کا اہتمام کیا جائے, اور یہ سارا تعین کر کے پہلے سے بتا دیا جائے تو یہ جو رونق والے ایام آئیں گے حج کے ان میں سہولت رہے گی. مسجد سے نکلتے ہوئے جلدی نہ کریں, نہ کسی کو دھکا دیں, اور اسے مسجد نہیں لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے بھی کسی کو دھکا نہیں دینا, بڑی لائنیں لگتی ہیں. اور اس میں طے کر لیں کہ روٹین کے جو اوقات ہیں اس سے ہٹ کر معاملہ کریں, یعنی کہ آپ کو نکلنا ہے ظہر کی نماز کے لیے گھنٹے پہلے نکلنا ہے, اور مسجد سے نکلنا ہے تو جماعت کے پونے گھنٹے کے بعد نکلیں, آدھے گھنٹے کے بعد نکلیں. اسی طرح سب کو پتا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد لوگوں نے اوپر جانا ہے ہوٹل کے اندر, تو بھائی میں تھوڑا بعد میں چلا جاؤں تو مجھے لفٹ آسانی سے بھی مل جائے گی, یہ نیت بھی کر لوں کسی دوسرے کو موقع پہلے مل جائے, اجر بھی مل جائے گا مجھے انشاءاللہ. بہرحال مسجد حرام میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے, لہذا فرض نمازوں کے بعد جب سنتیں ہیں تو اس میں جلدی نہ کریں, بلکہ جنازے کی نماز میں شریک ہوں, اور جنازے کی نماز کی دعائیں بھی آنی چاہیے. پھر وہاں بچوں کا بھی جنازہ ہوتا ہے، بچوں کے جنازے کی دعا الگ ہے، بچیوں کی جنازے کی دعا جو نابالغ ہے الگ ہے، یہ دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ حج گروپ میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی ساتھی کی کوئی بات یا عمل ناگوار ہو تو صبر کیجئے، اور جھگڑے یا غیبت وغیرہ سے پرہیز کیجئے، یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کی روانگی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا روضہ، آپ کی مسجد، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے اور بار بار لے کر جائے، پوری محبت اور جذبے کے ساتھ اس حاضری کا آدمی منصوبہ بھی بنائے، پلاننگ بھی کرے، اور وہاں کے اوقات کو بھی بندہ قیمتی بنائے۔ جب پہنچ جائیں، چاہے حج سے پہلے چاہے حج کے بعد، جو بھی ترتیب ہو، مدینہ طیبہ پہنچ کر آرام کر لیں، تمام ضروریات سے فارغ ہو کر تازہ وضو کے ساتھ غسل کر لیں تو اچھا، ورنہ کم از کم وضو کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، تحیی المسجد ادا کریں، یعنی مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نفل ادا کرنا، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور پھر انتہائی ادب سے چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوں، چلتے ہوئے قطار کا لحاظ رکھیں اور کسی کو دھکا یا تکلیف نہ دیں۔ خواتین اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہاں بہت خواتین آبی سے باہر ہو جاتی ہیں، اور مجبوراً وہاں پہ جو ذمہ دار خواتین ان کو سختی کرنی پڑتی ہے، اور بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں وہاں پر، تو بڑا احتیاط کرنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا۔ اب تو بتایا جاتا ہے وہ جالیوں پر چادر ڈال دی گئی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے روزے کی جالی پر بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے روزے کی جالیوں پر بھی جو ہے وہ، یا قبر شریف کی جالیوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ بہت خواتین آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، اپنے کرتے اٹھا، معاف کیجیے گا، کپڑے، یعنی چادر اٹھا کر پھینک دینا، اور کوئی تسبیح پھینکنا، یہ کرنا وہ کرنا، بڑی سختی کرنی پڑتی ہے، وہ کیا کریں، اس طرح کا معاملہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرات ہو یا خواتین، جتنا قریب پہنچنے کا موقع مل جائے بس وہیں سے سلام پیش کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہنچا دے گی رسول اللہ علیہ السلام کو انشاءاللہ۔ بڑی عاجزی کے ساتھ اور دھیمی آواز میں درود و سلام پیش کرے، آواز کو پست رکھنا۔ لکھا ہوا بھی ہے وہاں پہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ وہاں چیخو پکار لگی ہوئی ہے، وہ روضۃ الجنہ جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں چیخو پکار لگی ہوئی ہے، احتیاط کرنی ہے، ہم دھکے نہ دیں کسی کو، چیخو پکار نہ کریں۔ ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ میں جگہ نہ ملے، آگے ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی، قریب ترین جہاں جگہ ملے ادا کر لیں، اللہ کی ذات بہت قریب ہے، اجر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بہت دھیمی آواز میں، السلام علیک یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے محبوب آپ پر سلام ہو، اے بہترین خلق اللہ آپ پر سلام ہو، اللہ کے بہترین خلق، اور اے اللہ کے نبی آپ پر سلام، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو موقع کم ملے گا، تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی موقع زیادہ مل جاتا ہے تو وہاں پر ٹھیک ہے، جتنا زیادہ سلام پیش کر سکے، جتنی مرتبہ جا کر پیش کر سکے، یہ بہترین موقع ہے۔ اور حدیث شریف میں اہل علم نے ضعیف بھی لکھا، مگر بہت ساری روایات کو جمع کرتے ہیں تو ان باتوں میں بڑا وزن ہے، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو میری قبر پر حاضر ہوا گویا کہ اس نے میری ہی زیارت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام پیش کریں، اس کے بھی الفاظ کتابوں میں ہیں، سادہ الفاظ، السلام علیک یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، السلام علیک یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ترتیب سے ہیں۔ پھر ایک بڑا دائرہ ہے جالی پر، جو رسول پاک علیہ السلام کا روزہ، پھر صدیق اکبر، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ مدینہ قیام کے دوران سلام پیش کرنے کی سعادت بار بار حاصل کرتے رہیں، اور کثرت سے درود بھی پڑھتے رہیں، جہاں بھی ہوٹل میں ہوں، باہر ہوں، مسجد کی طرف جا رہے ہوں، تب بھی درود و سلام پیش پڑھتے رہیں، اور جب مسجد نبوی میں ہوں تو جتنا زیادہ سے زیادہ حاضری ہو سکے روزے پر کوشش کرنی چاہیے۔ ریاض الجنہ، اصل ہے روضۃ الجنہ، میں نوافل کا اہتمام فرمائیں، مگر جگہ کے حصول کے لیے ہرگز نہ جھگڑیں، کسی کو دھکا یا تکلیف نہ دیں۔ اب تو بہت طویل لائن لگتی ہے، بڑی دیر کے بعد وقت ملتا ہے، مل گیا اللہ کا شکر، لیکن دو رکعت پڑھ کے چلا جاؤں تاکہ دوسروں کو موقع مل جائے، نہ ملے تو سچی بات ہے کہ دوسروں کے لیے موقع چھوڑ دیں، اور آپ کو مجھے وہ گرین کارپیٹ نہیں ملے، ریڈ کارپیٹ پہ آگے پیچھے جگہ مل جائے، ادا کر لیں، اللہ کی ذات بہت کریم اجر دے گا۔ ایک اصول سمجھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ پہلی صف میں دیکھتا ہے کہ اگر میں داخل ہوں گا تو جگہ تنگ ہو جائے گی، اور وہ پہلی صف کو چھوڑ کر پیچھے چلا جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو السلام علیکم, اس کو دوہرا ثواب عطا ہوگا, پہلی صف سے دوہرا ثواب عطا ہوگا. کھڑا کدھر ہے؟ دوسری میں. ثواب کس کا زیادہ؟ مگر نیت کیا تھی؟ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. تو بھائی کبھی دوسروں کے لیے حجر اسود کو بھی چھوڑ دیں, ملتزم کو بھی چھوڑ دیں, پیچھے ہو جائیں, روضۃ الجنہ ریاض الجنہ کو بھی چھوڑ دیں, پیچھے ہو جائیں, اور یہ نیت کر لیں کہ میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے کسی کو, دوسرے کو موقع مل جائے. اللہ کی ذات بہت کریم ہے, اس حدیث پر تو میرا ایمان ہے کہ اللہ ویسے بھی اجر عطا فرما دے کہ جہاں دو رکعت پڑھنے کا موقع, اور نوافل پہ جتنا کثرت سے چاہیں پڑھیں. تہجد کا بڑا موقع ہوگا, مکہ مکرمہ میں طواف ہی ہے فرض کے بعد جو سب سے اہم ترین عبادت, البتہ وہاں بھی نوافل ادا کرنے, لیکن مدینہ طیبہ میں تو نوافل کثرت سے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق قیام اللیل کا بھی اہتمام ہو, اچھا ہو جائے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکیں تو رکھ لیے جائیں. بعض لوگوں کو پہلا عشرہ اس کے کئی ایام مدینہ طیبہ ملیں گے, ذی‌الحجہ کا پہلا عشرہ اس کے نفل روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے, ان کا بھی اہتمام کر لیا جائے. اور ایک اہم بات, اونچی آواز سے بالکل بات نہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے منافی ہے. ایک لوہار کام کرتا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تیرے لوہے پر کام کرنے کی چوٹ دھیمی لگنی چاہیے, یہ رسول اللہ کا شہر ہے, یہاں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا ادب کرنا ہے, بڑا لحاظ رکھنا ہے, ماں کسی بات کی ناشکری نہیں کرنی, کسی معاملے پر ناشکری نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, غیبت یہ وہ, نہ حرم پاک میں, نہ حرم مکی میں, نہ حرم مدنی میں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیارات کے لیے ایسے وقت جائیں کہ مسجد نبوی کی نماز نہ رہ جائے, زیارات میں مسجد قباء اور مسجد قبلتین میں نوافل ادا کریں, اور احد کے شہداء کے لیے ترقی درجات کی دعا کریں. عام طور پر یہ زیارتیں گروپ کے حضرات کرا دیتے ہیں, وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, لیکن آگے ہم نے لکھا ہے مدینہ طیبہ میں موجودگی کے دوران مسجد قباء میں روزانہ حاضری دینے کی کوشش کریں, یہاں نوافل کی ادائیگی کا اجر ایک عمرے کے برابر ہے. صبح فجر کے بعد نکل جائیں, اور پیدل کوئی جانا چاہے تو کچھ وقت لگے گا, ورنہ ٹیکسی پکڑے جائیں. بھائی مال اللہ نے دے رکھا ہے نا, ایک عمرے کا اجر مل رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, البتہ وضو گھر سے جانا ہے, وضو ہوٹل سے کر کے جانا اور وہاں جا کے جو ہے دو رکعت ادا کرنا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عمرے کا اجر ملے گا, اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. جنت البقیع میں حاضر ہو کر مرحومین کے لیے دعائیں کر, یہ حضرات کے لیے ہے, خواتین تو دور سے ہی بس وہ دعا کر لیں, ان کو تو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی, لیکن وہ دور سے کر لیں, لیکن حاضر ہوں, کوشش کریں اس کی, اللہ میں توفیق عطا فرمائے. صبح بھی فجر کے بعد اور شام کو بھی عصر کے بعد کچھ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں اندر جانے کی اجازت وہاں پر دی جاتی ہے. اور کثرت سے درود کا اہتمام ان ایام میں جب مدینہ طیبہ میں موجود رہیں, سنتوں پر عمل کرنا زیادہ سے زیادہ, ویسے بھی پوری زندگی کرنا چاہیے لیکن اللہ کے نبی کے شہر میں ہوں تو اور زیادہ آپ کی سنتیں اور ادائیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کر لی جائے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی ایک دفعہ تلویہ پڑھ لیتے, ٹھیک ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی عمرے میں کتنے موٹے موٹے اعمال تھے, بڑے بڑے, حج میں کتنے ہو جائیں گے, یہ علماء نے بنائی ہیں تصویریں اور یہ پریزنٹیشن, ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دیں, ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا. آئیے ان سات کو پہلے دیکھ لیں, پہلے چار تو سب کو یاد ہے نا, چلے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے چار کیا تھے, احرام, دوسرا طواف, تیسرا سعی, اور چوتھا حلق اور قصر کا معاملہ. یہ سب کچھ حج میں بھی ہوگا, ترتیب کچھ بدلے گی ابھی انشاءاللہ تعالی. تین باتیں اور بھی ہیں, پتہ ہے ماشاءاللہ آپ کو, تین باتوں میں ایک ہے وقوف, کیا ہے جی, اور ایک تو فرض درجے کا ہے وہ وقوف عرفہ, اور ایک مزدلفہ کا بھی وقوف ہے, ابھی بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. وقوف کا مطلب رکنا اور پھر کھڑا بھی ہونا, تو ایک ہو گیا وقوف کا معاملہ, لیکن وقوف ایک ہوگا عرفہ میں, اصل تو وہ حج ہے, اور ایک ہوگا مزدلفہ میں, ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اور ایک بڑا عمل کیا ہے جی, رمی, یہ کیا ہے جی, ہاں کچھ تو کہتا ہے شیطان کی کٹ لگانا, تو ایسا نہ ہو کہ وہاں ماپے سے باہر ہو جائے, وہاں بھی سنت کے مطابق کنکریاں مارنی, جوتے نہیں مارنے, گالیاں نہیں دینی اس کو, ورنہ حج خراب ہو جائے گا ہمارا, اللہ محفوظ رکھے. لیکن رمی سب کو پتا ہے کہ وہ کنکریاں مارنا. اور ساتواں بڑا عمل کیا ہے جی, قربانی. بس ان میں کچھ ایام ہیں اور کچھ ترتیب ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, ان میں کچھ ایام ہیں اور کچھ ترتیب ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ تین اعمال موٹے موٹے اور آ گئے, ایک وقوف جس میں دو وقوف آئیں گے, اور ایک ہے رمی, اور ایک ہے قربانی. بس جی موٹی موٹی باتیں اتنی ہیں اور تھوڑی تھوڑی تفصیل ہے، باقی مسائل پیش آئیں گے تو اہل ان سے پوچھ لیں گے، اور کچھ سوالات آگے ایک دو کے جواب میں بعد میں دے سکوں گا، ابھی مجھے تھوڑا سا مستحضر نہیں ہے تو وہ میں بتا دوں گا، مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا، آپ کو مسئلہ پوچھ کے بتا دیں گے، اور ہم سیکھنے والوں میں سے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ بزرگوں نے کہا کہ جس سوال کا جواب نہ آتا تو جواب دینا چاہیے، بھائی مجھے نہیں آتا، تو یہ بھی ایک جواب ہے اور معلوم کر کے بتا دیں گے۔ ہماری کیا اوقات، یہود نے سوال کروایا نبی علیہ السلام سے، مختلف سوالات کرائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ابھی کل بتا دوں گا، کون سا موقع تھا یہ؟ سورہ کہف کے نزول کا، پتہ نہیں تھا، آپ نے کہا بتا دوں گا کل انشاءاللہ، نہ کہہ سکے، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی سورۃ الکہف کے اندر۔ ایک دو سوالات ایسے ہیں کہ جو مجھے مستحضر نہیں، وہ علماء سے پوچھ کر آپ کو بتا دیں گے، باقی آپ کے سوالات کے جوابات ابھی اس حج کے طریقے کے بیان کے بعد آیا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کل کتنے اعمال ہو گئے بھائی؟ موٹے موٹے سات۔ اب آئیے اس پہ تھوڑی سی بات اور کریں، یہ بھی ایک اچھی ہے پریزنٹیشن کا ایک حصہ۔ حج کے پانچ لازمی اور چھٹا اختیاری ہے دن، کل کتنے دن بنیں گے حج کے ایام کے؟ چھ، آٹھ، نو، دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، یہ چھ دن ہیں۔ البتہ تیرہواں دن اختیاری ہے، اس پر بات کریں گے، پتہ بھی ہے، کوئی بارہ کو ہی منا سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مگر مسنون ہے کہ تیرہ تک بھی رکیں، بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آٹھ سے لے کے کل چھ دن ہیں تیرہ تک، البتہ تیرہویں تاریخ کا چھٹا دن وہ اختیاری ہے، کوئی بارہ تاریخ کو بھی منا سے واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ ایک موٹی موٹی بات ہو گئی۔ اچھا نیچے کچھ اور بھی لکھا ہے، پہلا اور آخری تین دن، پہلا دن کون سا؟ آٹھ ذی‌الحجہ، یہ ہے ایام حج، ساری توانائی جو بچا کر رکھنی ہے وہ ان دنوں کے لیے بھائی، باقی ہم پہلے جا رہے ہیں، بہت سارے ساتھی الحمدللہ خوب محنت کریں، لیکن اپنی محنت کو فرض دنوں کے لیے بچا کر رکھنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اصل فریضہ یہ ان دنوں میں ادا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو آٹھ پہلا دن ہے اور آخری تین دن، آخری تین دن کون سے جی؟ گیارہ، بارہ، تیرہ، لکھا ہے کہ کل چار دن مینا میں، دوسرا دن عرفات میں، دوسرا کون سا ہے؟ نو ذی‌الحجہ، وہی تو عرفہ، اصل تو وہیں پہنچنا ہے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو پہنچائے۔ اور دوسری رات یعنی نو اور دس کی درمیانی رات کہاں گزرے گی؟ مزدلفہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ایک اور انداز سے لیتے ہیں، ہاں جی یہ موٹی موٹی باتیں ادھر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے نیچے لکھا ہوا ہے نمبر ایک کیا ہے جی؟ احرام، احرام مان کر چلیں گے آٹھ ذی‌الحجہ کو۔ اچھا اکثر لوگ عزیزیہ میں ہوں گے جو پرائیویٹ سیکٹر سے جا رہے ہیں، پرائیویٹ معاف کیجیے گا، پرائیویٹ گروپ سے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی حجاج بھی، تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ احرام باندھیں، مسجد حرام جائیں، دو رکعت بھی پڑھیں اور طواف بھی کریں، عملاً یہ ممکنات میں سے نہیں ہوتا، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مگر اگر کوئی یہ نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، احرام ہوٹل میں ہی باندھ لیا آپ نے جہاں رہائش ہے، اور وہیں دو رکعت ادا کر کے نیت کر لیں گے، اور نیت کرتے ہی کیا پڑھنا ہوتا ہے ہمیں؟ ہاں اب احرام باندھ لینا، جو پاکستان سے چلے تھے جہاز میں نیت کی تھی وہ تو تھا ہمارا عمرے کا احرام کا معاملہ، اب جو ہم احرام باندھ رہے ہیں وہ حج کے لیے باندھنے، دل میں نیت کی، لیکن اعلان ہوگا تلبیہ پڑھ کر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی پہلا کام احرام کا، دوسرا کام کیا لکھا ہوا ہے؟ منا میں، وہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے کچھ، منا کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ پانچ نمازیں، آٹھ کی صبح جاتے ہیں عام طور پر، کچھ گروپ لیڈرز یا خاص طور پر گورنمنٹ والے حجاج کو وہ سات اور آٹھ کی درمیانی شب ہی لے جاتے ہیں، تو لڑنا نہیں ہے، مجبوری ہے، بسوں جتنی وہ ڈبل استعمال ہوتی ہے، تین دفعہ استعمال ہوتی ہیں، مسنون تو ہے آٹھ کو جایا جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ سات آٹھ کی درمیانی شب بھی لے جائے تو کچھ دم وغیرہ نہ لگے گا نہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی تیسری بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ عرفات، یہ ہم پہنچیں گے نو تاریخ کو۔ چوتھی بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ مزدلفہ، نو دس کی درمیانی شب۔ اور پانچویں بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ یہ منا میں آئیں گے تو دس کو رمی بھی کرنی ہے، قربانی بھی ہوگی، حلق بھی ہوگا۔ چھٹی بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ طواف زیارت، اس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے، دس کو بھی ہو سکتا ہے، گیارہ کو بھی ہو سکتا ہے، بارہ تک ہو جانا چاہیے۔ اور طواف زیارت کے بعد کیا کریں گے جی؟ یہ سات موٹے موٹے کام ہو گئے، یہ ذرا ان کے مقامات کا تعین تھا، یہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور بس یہ ایک ذرا سمجھنے کے لیے مکانی اعتبار سے جی، یہ مینا کی ذرا وہ ڈنڈی اس طرح ہو گئی، مکہ مکرمہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے اور عرفات ہے. ہم جو پرائیویٹ گروپس کے ساتھ جاتے ہیں یہ ہمیں دکھا بھی دیتے ہیں حج کے ایام سے پہلے, بتا بھی دیتے ہیں بھائی یہ خیموں والا علاقہ ہے تو یہ کیا ہے بھلا, یہ منا ہے, یہ دیکھیں یہ مزدلفہ ہے, اور بالکل آخر میں کیا ہے وہ عرفات. عرفات سے آئیں گے تو پہلے آ جائے گا مزدلفہ اور پھر منا, اور منا کے بعد جو ہے یہ حرم پاک, یہ یوں کہیے کہ بیت اللہ شریف ہے. یہ ذرا اس کا جغرافیہ اعتبار سے ذکر تھا. اب ان دنوں کی ترتیب تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں, کس کس دن ہم نے کیا کیا کرنا ہوگا انشاءاللہ. افعال حج ایک نظر میں, پہلے ہم بات کر رہے ہیں 8, 9 اور 10 ذی الحجہ کی, آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو جناب. 8 ذی الحجہ کو ہم اگر اپنے ہوٹل سے ہم نے احرام باندھا, وہ اچھا باقی تفصیل آ جائے گی, غسل بھی کر لیں, ٹھیک ہے غسل کر لیں, مرد چاہیں تو خوشبو بھی لگا لیں نیت سے پہلے پہلے, ٹھیک ہے بس ہلکی سی لگائیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ لگی رہے تو دوسرا چھوئے تو اس کو مسئلہ ہو جائے, ٹھیک ہے ہلکی پھلکی لگا لیں. اچھا پھر 2 رکعت بھی ہے, صحیح ہے نا, اور نیت بھی ہے اور تلبیہ بھی ہے, اور تلبیہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا. جب پہلی رمی کریں گے نا 10 تاریخ کو پہلی رمی, اس وقت تک تلبیہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور افضل ترین ذکر یہی ہے تلبیہ لبیک اللہم لبیک والا معاملہ جو تلبیہ ہم پڑھیں گے جناب. 8 ذی الحجہ کو ہم منا جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگلے دن فجر تک 5 نمازیں ہوں گی. تو پہلی نماز کون سی ہوگی جو منا میں ہونی چاہیے؟ ظہر کی. یہ مسنون عمل ہے, اللہ نہ کرے کوئی لیٹ ہو گیا تو کوئی حج پر فرق نہیں پڑے گا, البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے, گروپ کے لیڈر بھی کوشش کرتے ہیں, ہمیں کہنا بھی چاہیے کہ بھائی ظہر سے پہلے پہلے پہنچا دو تاکہ سنت عمل کے مطابق ہم 5 نمازیں منا میں ادا کریں, ظہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر. البتہ اگر کہیں خاص طور پر گورنمنٹ کے حجاج ان کو جلدی لے جا دیا گیا تو جلدی تو کوئی مسئلہ ہے نہیں, ٹھیک ہے, وہ مسئلہ آتا ہے 9 تاریخ کے اعتبار سے. یا اللہ نہ کرے کوئی لیٹ ہو گیا ظہر کے بجائے عصر کو منا میں پہنچا تو کچھ نہیں ہوگا, حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی. 5 نمازیں ہیں جی, اور یہ کیا ہے وقوف عرفہ کے لیے ماحول تیار کرنا. اکثر نمازوں میں ہم دیکھتے ہیں سنت ہے نا فرض سے پہلے, یہ کیا ہے ایک تربیت متوجہ ہو جائے, اور جب بندہ فرض ادا کرے تو پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے. یہ منا میں کیا ہے سبحان اللہ, اب حج آ رہا ہے ویسے تو یہ بات بعد میں مجھے کرنی ہے, اللہ کا گھر بھی چھڑوا دیا, کھلا میدان ہے خیمے لگے میں, یہ بعد میں بات کریں گے اگر آخر میں وقت ہوا تو انشاءاللہ. یہ ماحول بن رہا ہے کل کے لیے, کل کیا ہے مطلب اگلا دن 9 ذی الحجہ کا اصل وہ ہے اہم ترین رکن, رکن اعظم یہ حج عرفات کی حاضری, اس کی تیاری یہاں پر کرائی جا رہی ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر ہو گئی اور تلبیہ ہمارا جاری ہے, حالت احرام میں ہم ہیں, احرام کی حالت میں تو احرام کی پابندیاں بھی چل رہی ہیں نا, وہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ وہ پابندی اپنی جگہ چل رہی ہیں. اچھا 9 ذی الحجہ سے کچھ پڑھتے ہیں ہم فجر کی نماز کے بعد؟ ہاں کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر تشریق, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اب یہ بھی شامل کر لیں گے نماز کے بعد. تلبیہ تو مستقل ہے ہر وقت ہے بار بار ہے, لیکن نمازوں کے بعد یہ بھی شامل کر لیں گے تکبیر تشریق. 9 کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک مرد زور سے پڑھیں گے, خواتین آہستہ پڑھیں گے, اور ذرا مرد ذرا ایک کوئی بھول رہا ہوگا تو زور سے پڑھیں گے تو سب کو یاد بھی رہے گا انشاءاللہ. اب جی 9 کو ہم جا رہے ہیں کہاں جی؟ عرفات کی طرف. اللہ ہم سب کو پہنچائے, اللہ ہم سب کو لے کر جائے, جو ترتیب بھی ہو 8 بجے نکلنا ہے 7 بجے نکلنا ہے 7:30 بجے نکلنا ہے, جو ترتیب بھی ہو, بے صبری کہیں نہیں کرنی. البتہ گورنمنٹ کے حجاج کے ساتھ اور کبھی کبھی پرائیویٹ میں بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے لے جاتے ہیں, رات ہی لے کے چلے گئے صبح لے کے نہیں جاتے, وہ ایک انتظامی مجبوری مسئلہ ہو سکتا ہے. جھگڑا نہیں کرنا اس بات پر, اللہ تعالیٰ جھگڑوں سے ہمیں محفوظ رکھے. 9 کو جی ہم انشاءاللہ تعالی عرفات پہنچ رہے ہیں, اور یہ ہے جس کو حدیث شریف میں کہا گیا الحج عرفہ, حج تو عرفہ کی حاضری کا نام ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے. اور یہاں وقوف ہوگا, وقوف ٹھہرنے کو بھی کہتے, اور یہاں سنت یہ کہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا, قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا, آہوزاری کرنا. یہ کب شروع ہوتا ہے جی؟ زوال سے شروع ہوتا ہے, اور وہاں مسجد نمرہ ہے جہاں سے خطبہ بھی دیا جاتا ہے, اور احناف کی بھی رائے یہ ہے کہ اگر وہاں پہنچ جائے کوئی تو پھر تو ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ لے. احناف کا مسئلہ یہ ہے, اور جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں دیگر فقہا ہیں ان کا تو ہے کہ جمع کر کے پڑھنے کا معاملہ. احناف کے ہاں رائے یہ حنفی مکتب فکر میں, اگر مسجد نمرہ میں ملے تو جمع کر لے, ورنہ اکثر نہیں مل پاتا اور اپنے اپنے خیموں میں ہی ہوتے ہیں, تو ظہر ظہر کے وقت میں ادا کریں اور عصر عصر کے وقت میں ادا کریں. ان دونوں آراء کے پیچھے جمع کرنا اور الگ الگ پڑھنا, حضرات فقہا کی اپنی آراء موجود ہیں, مگر ان سب حضرات فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جھگڑا کسی کو نہیں کرنا چاہیے. تو جو الگ الگ پڑھ رہے بھائی پڑھ لے, اور پڑھنے دیں اسے, اور کسی نے ملا کر پڑھی دوسرے مکتب فکر کی رائے پر عمل کیا تو ہم اس کو عمل کرنے دیں. جھگڑا یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہاں بہت جھگڑے ہوتے ہیں, عرفہ کے دن جھگڑے ہوتے ہیں اور ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ, اور شروع سے کیا سمجھا, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ سب امت کے علماء کی آرا ہے نا, فقہا کی, اپنے اپنے دلائل سب کے پاس, میں بحث نہیں کر رہا دلائل پر, مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا. تو اگر نمرہ میں پہنچ گئے کوئی حضرات, احناف کی رائے بتا رہا ہوں, تو ملا لے, اور اگر نہیں پہنچے جیسے کہ اکثر نہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ پاتے, تو ظہر ظہر کے وقت میں عصر عصر کے وقت میں ادا کر لے. زوال سے لے کے یہ اول وقت میں وہاں ظہر ہو جاتی ہے, صحیح ہے جی, اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد بندہ اور بندے کا رب ہو اور بندہ آہو زاری اللہ کے ساتھ کرے, اللہ کے سامنے کھڑا رہے, جو مانگنا ہے مانگے. البتہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی اور آپ نے فرمایا کہ تمام پیغمبروں نے عرفہ میں یہ دعا پڑھی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ اللہ کی تعریف و توصیف ہے, بار بار یہ پڑھے, اور جو دعا کرنی کرے, جو دعا کرنی کرے. باقی ہم نے دیکھا لوگ کتاب کھول کھول کر دعا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں دل اتنا نہیں لگتا, ٹھیک. اور ایک بزرگ کو ہم نے دیکھا, خیر جمعرات کی بات تھی, بزرگ تھے کسی گاؤں دیہات کے, 70-80 سال کی عمر تھی, اور اتنا پیارا انداز, یا اللہ معافی, 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 اتنا پیارا لگا کہ ہم تو پیچھے کھڑو کر آمین آمین کہنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دعا جو دل سے نکلے گی وہ دعا ہے. ہاں آدمی سوچ کر بھی مانگے, سب کچھ مانگے, قرآن حکیم کی دعائیں بھی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بہترین دعائیں تو وہی, اور پھر جو آدمی دل سے مانگے گا اللہ ہر زبان میں سنتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. مانگنے کا وقت ہے. ہاں یہ طویل وقوف ہے نا, ظہر کے بعد کھانا بھی ہو گیا اور ایک طویل وقوف ہے, پھر عصر کی نماز بھی غروب تک کا معاملہ ہے. اگر آدمی کوئی تھک گیا, بزرگ ہے اور خواتین بھی ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ جائے, ذرا زیادہ تھکاوٹ ہو رہی, تھوڑا سا لیٹ کر ذکر کر لے, پھر کھڑا ہو کے تازہ دم ہو کر پھر کھڑا ہو جائے, جتنا کھڑا ہو کر سکے بہت اچھا, بہت ہی پسندیدہ یہی مسنون ہے. تھک گئے تو بیٹھ کے ذکر کر لے, بیٹھ کے مانگے, تھوڑا سا لیٹ نہ پڑ گیا اور لیٹ بھی جائے, لیکن سوچ کر جائے بھائی پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے کہ نہ ملے, تو زیادہ آرام نہیں اس دن, آرام تو ہے ہی نہیں اس دن, اس دن تو محنت ہی محنت ہے, محنت ہی محنت ہے, مانگنا ہی مانگنا ہے. اور یہی اصل ہے عرفہ کی حاضری, جس کو الحج عرفہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. یہاں جناب غروب آفتاب ہو جائے گا تو یہ وقت ختم ہو جائے گا, پھر جو ترتیب بنے, بعض گروپ کے لوگ کہتے ہیں کہ بھی تم خیمے سے باہر آ جاؤ, بسوں کے پاس کھڑے ہو کر وقوف کر لو تاکہ غروب ہوتے ہم چل پڑے, کیونکہ آگے خاصا رونق کا معاملہ ہو جاتا ہے, رش کا نہیں. تو کوئی بات نہیں, ہیں آپ حدود عرفات میں ہی, وہ بھی مان لیجئے. کچھ کے پاس بسیں ذرا دیر سے آتی, وہ کہتے ہیں بھائی بیٹھو آرام سے, دو تھوڑا لیٹ بس آئے گی, جھگڑا پھڈا, سب پہنچیں گے انشاءاللہ, یہ اللہ کی شان ہے, عرفات میں پہنچیں گے, مزدلفہ بھی پہنچیں گے, منا بھی پہنچیں گے. صبر کریں, جو مشقت آ رہی ہے اللہ سے آسانی مانگے, اللہ آسانی بھی کرے گا اور صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. غروب آفتاب ہو گئی, آج مغرب یہاں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ اللہ ہے, جب کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا حکم, جب اپنے پیغمبر کے ذریعے کہتے ہیں نماز چھوڑ دو تو وہی حکم ہے. حج یہی ہے, ساری باتیں روٹین سے ہٹ کر کرائی جا رہی, آگے وقت ہوا تو ذکر کریں گے انشاءاللہ. اب رات میں کہاں چلیں گے جی, انشاءاللہ غروب کے بعد مزدلفہ, اور ذہن تیار رہنا, کوئی ایک گھنٹے میں بھی پہنچے گا, کوئی چھ گھنٹے میں بھی پہنچ سکے گا, ٹھیک ہے. لیکن سارا وقت کہاں لگ رہا ہے, اللہ کی رحمت, اللہ کا ذکر, تلبیہ چل رہا ہے, لبیک اللہم لبیک, وہ جاری ہے, وہ صدائیں بلند ہوتی رہے, تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی, وہ زور زور سے حضرات پڑھتے رہے خواتین آہستہ آواز سے. اب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ کہاں, رات کا قیام مزدلفہ میں یہاں پہنچیں گے, اور سنت ہے کہ مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کیا جائے, ایک اذان ایک اقامت, ایک اذان ایک اقامت, پہلے تین فرض مغرب کے، اور پھر اکثر لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں، تو پھر دو فرض جو ہیں وہ عشاء کے ادا کیے جائیں گے، اور جو مسافر نہیں مقیم ہے وہ پوری ادا کرے گا. تو تین فرض مغرب کے پہلے ادا ہوں گے، پھر عشاء کے فرض ادا ہوں گے، اس کے بعد چاہیں تو پھر سنت مغرب کی ادا کریں، عشاء کی ادا کریں، وتر ادا کریں اور آرام بھی کریں. اس رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرام بھی فرمایا ہے، اور اس رات بڑی زبردست نیند آتی. ہم نے بزرگ خواتین کو بھی سنا کہ جن کو بڑی مشقتیں تھیں اور وہ زمین پر لیٹی اور ایک ہی کروٹ پر آدھی رات گزر گئی، اتنی پیاری نیند آئی الحمدللہ. تو اس رات سونا بھی عبادت ہے. البتہ صبح جلدی تو بیدار ہونا ہے، کیوں؟ لائنیں لگنی ہیں کدھر؟ واش رومز کے اوپر. تو پہلے ہی اٹھیں گے بھائی، جب پہلے ہی اٹھیں گے تو مبارک وقت ہے، پھر اللہ کو پکارے، وہ تہجد کی بھی نماز ادا کر لیں، کو ذکر بھی، کیونکہ اٹھنا تو پہلے ہی ہے. اگر فجر کا ٹارگیٹ رکھ کے اٹھیں گے تو پھر پتہ نہیں اشراق نہ ہو جائے. تو پہلے ہی اٹھنا ہے تو کچھ ذکر اذکار کا بھی اہتمام ہو جائے. یہ رات ہوگی مزدلفہ کی، فجر اول وقت میں ادا ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہاں خیمے بھی کوئی نہیں ہے، مینا میں تو پھر بھی ہیں، عرفات میں تو پھر بھی مل جاتا ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے، سب کو دکھا رہا ہے. ایک ہی صف میں لیٹے بھی ہوں گے، کھڑے بھی ہوں گے، بیٹھے بھی ہوں گے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز، سب برابر ہو جائیں گے. رات کا قیام ہوا، فجر ہم نے اول وقت میں ادا کی، اب ہم نے وقوف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ مزدلفہ کا وقوف ہے، یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب روشنی کچھ کچھ آنا شروع ہوگی تو چل پڑیں گے یہاں سے انشاءاللہ. مزدلفہ کا کیا ہو گیا؟ قیام بھی ہو گیا رات کا اور وقوف بھی ہو گیا. یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اگلا دن آ گیا، 10 تاریخ آ گئی. مختلف گروپس کی مختلف ترتیب ہوتی ہے، بعض سیدھے لے کے جاتے کنکریے مارنے کے لیے، سیدھے بالکل، اور بعض کہتے پہلے خیموں میں چلو، پھر وقت بتایا جائے گا، پھر نکلیں گے. تو جو آپ کے گروپ کی ترتیب بنے اس پر اتفاق کر لیجئے گا اور اسی کے مطابق عمل کیجئے گا. البتہ اب ہم آگئے ہیں 10 ذی الحجہ میں، مگر ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی، وہ یہ تھی کہ جب ہم مزدلفہ میں ہیں، کیا لکھا ہوا آ رہا ہے سامنے؟ ہاں، ایک لکھا ہوا ہے جمع تاخیر. اس کا مطلب ہے کہ مغرب عشاء کو مزدلفہ میں جا کر ملا کر ادا کرنا، یہ جمع کیا مگر ذرا لیٹ پڑھا ان دو نمازوں کو. اور 70 کنکریاں چن لینا. یہ 70 کس کے لیے چن رہے ہیں؟ وہ جو رمی ہم نے کرنی ہے. 7 پہلے دن ایک کو مارتے ہیں، ایک ستون کو، اور 11 تاریخ کو تینوں ستونوں کو، اور 7 7 7 کتنی ہو گئی؟ 21. پھر 12 کو بھی ماریں، اور اگر 13 تک بھی ماریں گے تو 21 یا 63، اور پہلے دن کی 7 کتنی ہو گئی؟ لیکن کچھ زیادہ رکھ لینی چاہیے، کبھی کچھ گر جاتی ہیں، وہ تھیلی میں ڈالی تھی تھیلی پھٹ گئی کیا کریں گے، یا کسی اور کو کم پڑ گئی. تو کچھ لوگ پلاسٹک کی بوٹل کے اندر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کنکریوں کو غسل دینا کوئی ضروری نہیں، مگر یہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو تو اس کو صاف کر لیا جائے، وہ الگ بحث ہے. لیکن یہ کہ کوئی غسل دینا اس کو اور چیزیں، اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں ہے. بھارت کچھ لوگ وہ پلاسٹک کی بوتل میں رکھ لیتے ہیں، جو ترتیب بھی ہو. اس رات ہم نے مزدلفہ میں کنکریاں بھی چن کر اپنے پاس رکھ لی. اگلا دن آ گیا، کون سا دن ہے بھلا؟ 10 ذی الحجہ کا. طلوع سے کچھ پہلے روانگی ہے، اور جو ترتیب بنے براہ راست رمی کی طرف لے جائیں ہمارے گروپ کے ساتھی، یا پہلے خیمے میں لے کر جائیں پھر رمی کے لیے لے کر جائیں، جو ترتیب بھی بنے. یہاں آج جو ہے وہ صبح صبح شروع ہو جائے گی، یعنی طلوع آفتاب کے بعد سے زوال تک، زوال سے پہلے افضل ہے کیا کرنا؟ کنکریاں مارنا. اور آج ایک ہے جمرہ عقبہ کو، جو بڑا ہے اسی کو ایک دفعہ کنکریاں مارنا، عقبہ بعد والا ستون، اور اس کے بعد دعا بھی نہیں ہے، باقی تفصیل ابھی بعد میں آئے گی 11 تاریخ میں. لیکن پہلے دن 10 تاریخ کو کنکریاں ایک ستون کو مارنی ہیں، اور کتنی کنکریاں؟ 7. بسم اللہ اللہ اکبر اور ایک کنکری، بسم اللہ اللہ اکبر ایک کنکری، 2 3 4 5 6 اور 7. اور اس میں اپنی کنکریاں خود ہی مارنی ہیں. احناف کے ہاں ذرا رائے یہی ہے کہ بہت زیادہ کسی کا مسئلہ آ گیا ہے، انتہائی شدید بیماری معذوری کا، تو بات الگ ہے، ورنہ یہ کہ ہٹے کٹے لوگ بھی کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو میری کنکری مار دو، یہ درست نہیں. احناف کی رائے یہ ہے کہ خود ہی جا کر اپنا یہ کنکری مارنے کا عمل انجام دینا چاہیے. اچھا، اور اس میں بھی گروپ کے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ بھائی آپ آرام سے چلیں، جلد بازی نہ کریں، اور بالکل سامنے سے نہ مارے, تھوڑا آگے جائیں, وہ جو ایک پیالہ سب بنا ہوا ہے اور اس کی میں کیا کہوں کہ وہ جو جہاں وہ ملتا ہے چونچ جیسی بن جاتی ہے اور کشتی جیسے ایک سما ہے, اس کے آگے جا کر کھڑے ہو کر ماریں گے تو بہت سہولت سے آپ کنکری مار سکیں گے. وہ تجربے کار لوگ بتا بھی دیتے ہیں الحمدللہ. البتہ یہ 10 تاریخ ہے, رمی ہو گئی, 7 کنکریاں مار لی گئیں. رمی کے بعد کیا ہے جی؟ جی قربانی. قربانی کے بعد کیا ہے؟ بال صاف کرانا. اچھا احناف کے ہاں یہ ترتیب واجب ہے, بقیہ اہل حدیث حضرات یا دیگر فقہا کے ہاں یہ ترتیب واجب نہیں ہے. تو اس ترتیب کے مطابق چلنا کہ پہلے رمی ہوگی, پھر قربانی کا معاملہ, پھر بالوں کو صاف کرانا, وہی حلق اور قصر والا معاملہ. البتہ پھر اس کے بعد ہی عام لوگ طور پر لوگ جاتے ہیں طواف زیارت کے لیے, وہ پہلے بھی ہو سکتا ہے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے, طواف زیارت کی ترتیب کا معاملہ نہیں. لیکن یہ 3 اعمال, پہلے رمی, پھر قربانی, پھر بالوں کا حلق کرانا یا خواتین کے لیے قصر کا معاملہ, اس میں ترتیب لازمی ہے. اکثر گروپس کے اندر قربانی کا اہتمام ہوتا ہے, پھر وہ فون پر بتا دیتے ہیں کہ بھائی قربانیاں ہو گئی آپ لوگوں کی, پھر وہ بال صاف کرا لیتے ہیں اور احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. تو 10 تاریخ بڑا مصروف دن ہے, رمی ہے, پھر قربانی ہے, اور پھر بالوں کو صاف کرانا, پھر حالت احرام سے نکل آئے. اب جو طواف زیارت کے لیے جائیں گے وہ عام سادہ کپڑوں میں طواف زیارت ہو جائے گا, اور طواف زیارت طواف کا وہی طریقہ جو ہم نے پہلے پڑھا, اور طواف کے بعد کیا کرنی ہوگی؟ سعی بھی کرنی ہوگی, سعی کا طریقہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہے 10 تاریخ تک کا معاملہ, اور 9 کو عرفہ کا وقوف ہو گیا, پھر مزدلفہ کا وقوف صبحوں میں ہو گیا, 10 کو ہم منا کے علاقے میں آ گئے ہیں, اور رمی ہے, قربانی ہے, حلق کرانا ہے, احرام کی پابندی ختم. احرام کی پابندی ختم پڑھ تو لیا ہوگا مسئلہ, زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا, اس میں مسئلہ بھی بڑا شدید ہے اور عام طور پر ایسا ہو بھی نہیں پاتا, لیکن یہ کہ ابھی تعلق قائم نہیں ہو سکتا, وہ طواف زیارت وغیرہ سے فارغ ہو جائے پھر وہ تعلق قائم ہو سکتا ہے زوجین کا. طواف زیارت کر لیا, 10 کو ہی کر لیا, شام رات میں جا کر بہت اچھی بات, موقع نہیں مل سکا 11 کو بھی کر سکتے, زیادہ سے زیادہ 12 کی غروب سے پہلے پہلے کر لیا جائے. البتہ اگر خواتین میں سے کسی کے ایام کا معاملہ آ گیا تو وہ اب انتظار کریں, اور پاک ہونے کے بعد ہی وہ طواف زیارت کر سکیں گی, کیونکہ ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد جا سکتی ہے نہ طواف کیا جا سکتا ہے. طواف زیارت ہو گیا, اور سعی کا معاملہ, جیسے کہ سعی ہم نے عمرے کی سمجھی تھی وہ سعی بھی ہم نے یہاں پر کرنی ہے. یہ موٹے موٹے اعمال ہو گئے, 10 کو یا طواف زیارت 11 کو بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد سعی کا معاملہ, اور 12 تک یہ طواف زیارت کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد 10 ذی‌الحجہ کچھ بات ہوئی, 11 ذی‌الحجہ, 12 ذی‌الحجہ. اچھا جی یہ پرانی تصویر ہے, اب یہ جو ستون ایسے نہیں ہے, یہ تصویر پرانی ہے. بہرحال چلیے طواف زیارت سعی کا ذکر آ گیا, پھر ہم واپس کہاں پر آ جائیں گے بھائی؟ منا میں آئیں گے, اور منا کو لوگوں نے بڑا ہلکا لے لیا ہے, بڑی لوگوں نے سہولیات بھی نکال لی, وہ میں نہیں بتا رہا آپ کے سامنے, اور ہوٹلوں کے اندر ہی رہنا اور دن میں منا کو خالی چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے وہیں قیام فرمایا, اور یہ ذکر کے دن ہیں. ہوٹل میں ہم سب کو پتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح ہلا گلا اور باقی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. کوشش کریں تھوڑی بہت گرمی ہے تو برداشت کریں, بڑی سہولیات اللہ تعالیٰ نے اس دور میں عطا بھی فرما دی ہیں. تو 11 کو بھی یہاں رہنا ہے. البتہ 11 کی رمی کس وقت کریں گے ہم؟ زوال کے بعد. 10 کی رمی کب تھی؟ صبح طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو گیا تھا سلسلہ, وہ افضل تھا. 11 کی رمی, 12 کی رمی اور 13 اگر رکیں تو یہ زوال کے بعد شروع کریں گے, اور زوال کے بھی تھوڑا دیر کے بعد. اچھا کام یہ ہو جاتا ہے کھانا کھا پی لیں, ظہر کی نماز ادا کر لیں, کھا پی لیں, تھوڑا دیر سے نکلیں تو سہولت سے ہو جائے گا انشاءاللہ, باقی گروپ کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے. 11-12 ذی‌الحجہ بعد زوال, تینوں جمرات کی رمی, پہلے جمرہ ستون اس کو 7 کنکریاں ماریں گے, توجہ فرمائیے گا, پہلے ستون کو 7 کنکریاں ماری, اس کے بعد تھوڑا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے, سمجھ رہے؟ دوسرے کو ماریں گے 7 کنکریاں, پھر ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے انشاءاللہ. تیسرے کو بھی 7 کنکریاں ماریں گے, مگر اس کے بعد دعا نہیں کریں گے. تو پہلے کے بعد دعا ہے, دوسرے کے بعد بھی دعا ہے, تیسرے کے بعد دعا نہیں کریں گے. بات واضح؟ یہ ہو گیا جناب ہمارا 11 کا معاملہ. اس کے بعد خیمے میں واپس آئیں, ہوٹل وغیرہ کی فکر نہ کریں, ذکر کریں. تلبیہ بھی تلبیہ ہے اب نہیں ہے تو اب ذکر کریں, تلاوت کریں, نوافل پڑھیں, درود پڑھیں, سلام پیش کریں نبی علیہ السلام کو, استغفار کی کثرت کریں, اور کچھ بیان کا سلسلہ بھی ہو, دینی معلومات بیان کرنے کا سلسلہ بھی ہو. البتہ نمازوں کے بعد وہ چل رہی ہے کیا, تکبیر تشریق وہ چل رہی ہے. اسی طرح 12 ذوالحجہ کو بھی ہوگا, تینوں جمرات کو ستونوں کو کنکریاں مارنی. پہلے کے بعد بھی دعا ہے, دوسرے کے بعد بھی دعا ہے, تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے. اور 12 کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے, قرآن نے بھی کہا. البتہ 13 کو بھی رکیں تو مسنون ہے, اور ایک ایک کنکری پر اجر ملتا ہے, گناہوں کی معافی کا بھی اعلان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو 13 کو بھی ٹھہرے, اللہ معاف کرے. اب تو وہ کہتے لوگ تو اجڑ گیا بھائی سارا چلے گئے, تو کچھ لوگ کہتے کوئی انتظام نہیں, نہیں سب انتظام ہو جاتا ہے. کیا انتظام چاہیے, رہنا ہے نا, لیٹ جائیے گا خیمے موجود رہیں گے, کھانا پینا بھی گروپ والے کروا دیتے, معلم کروا دیتے, کوئی ایسا نہیں ہے جی. آپ تھوڑا فرم ہو کے کہیں میں رکنا ہے تو وہ جو معلم ہوتا ہے وہ سب اکٹھا کر کے سب کو کھانا بھی دے دیتا الحمدللہ رب العالمین, اور کوئی جیب میں پیسے بھی تو ہوں گے. ایک آدھ دن کھانا پینا ہلکا پھلکا ہو گیا, کچھ اپنا پیسوں سے لا کے کھا لے, کوئی مسئلہ ہے؟ اس رات اس 13 تاریخ کو بھی جن کے پاس موقع اویل کریں اس کو, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. جناب 13 تاریخ کی ہم نے رمی کر لی, زوال کے بعد ہم نے رمی کی, اور تینوں ستونوں کو کنکری مارنی, پہلے کے بعد دعا, دوسرے کے بعد دعا, تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے. اس کے بعد ہم واپس آ گئے, اور اس کے بعد جو بھی ہماری ترتیب ہوگی اس ترتیب کے مطابق ہم کچھ ایام جو باقی وہ رہیں گے. البتہ آخری کام کیا رہ جائے گا, طواف وداع. جب وطن واپس آ رہے ہیں تو آخری طواف کریں گے, جو آخری طواف ہوگا وہ ہمارا طواف وداع ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی وہ طواف وداع ہے. اس کے بعد ہم اپنے ترتیب کے مطابق لوٹیں گے, اللہ تعالی آسانی کا معاملہ فرمائے. اچھا جی, سوالات بہت سارے ہیں, کچھ اس میں دہرائے بھی گئے ہیں, البتہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک سوال جو 2-3 مرتبہ آیا کہ بھائی جسم پر بہت بال ہیں جو اکثر گرتے رہتے ہیں, خود سے جو بال گرتے ہیں, یہ حالت احرام کی بات ہو رہی ہے, آدمی وضو کرے گا, ملنا نہیں ہے, چہرے کو نہ ملے, داڑھی کو نہ ملے, ملنے سے جو گریں گے پھر اس پہ تو مسئلہ آئے گا, اس میں پھر صدقہ بھی آتا ہے, اور بعض اوقات بہت زیادہ کرے تو دم کا معاملہ بھی پڑ جاتا ہے. تو جب ہم حالت احرام میں ہوں وضو بھی کریں گے اور ٹھنڈک کے لیے غسل بھی کر سکتے ہیں, جو خود سے بال گرتے کوئی حرج نہیں, مگر جو مل مل کر خود نکالیں گے وہ غلط ہے, اس پر صدقہ بھی پڑتا ہے پھر دم بھی لگتا ہے. تو ملنے سے احتیاط کریں, ہلکا پھلکا پانی لے لیں, شاور ڈالنے اگر غسل کرنا ہو, وضو کرنا ہو, اس پر کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ ایک بات یہ طے کرنے کہ ہم نے صدقہ تو ضرور اللہ کی راہ میں دینا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نے صدقہ تو ضرور اللہ کی راہ میں دینا ہے, اور اچھا بھلا صدقہ دے, جو کمی کوتاہی اللہ تعالی انشاءاللہ معاف فرما دیں گے. کسی صاحب نے کہا کہ عمرہ اور حج کے فرض, واجب, سنت, نفل کون کون سے ارکان ہیں, اس میں تھوڑی تفصیل ہو جائے گی. البتہ جو آپ کو کتابیں بتائی گئی ہیں, مفتی ادور سکھروی صاحب کا ذکر ہوا, مفتی رفیع عثمانی صاحب کا ذکر ہوا, اور جو ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے ساتھی دارالسلام کا ذکر ہوا, ان کتابوں میں آپ کی تفصیل سے مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نے بہت زیادہ فقہی تفصیل میں جائے بغیر موٹی موٹی سادہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. حاجی کے لیے پاکستان میں قربانی ضروری ہے, بہت اچھا سوال ہے. جو ہم حج پہ قربانی کر رہے ہیں وہ حج تمتو کی کر رہے ہیں, ہم نے تمتو پر ہی بات کی ہے. تمتو کا مطلب ایک ٹکٹ میں دو مزے. کیا مطلب؟ ایک ٹکٹ میں دو مزے, عمرہ بھی کر رہے ہو, حج بھی کر رہے ہو, اللہ کی ایک نعمت اور سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہو, تو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو, وہ ہے حج تمتو کی قربانی. باقی عید الاضحیٰ کی قربانی ہم صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہے تو وہ ہم پر اپنی جگہ ہوگی, وہ بھی کرنی چاہیے, جن پر لازم ہے وہ ضرور وہ بھی کریں. البتہ وہ قربانی حج والی وہ حج تمتو کی ہے. احرام باندھنے سے قبل جو خوشبو لگائی جاتی ہے, وہ خوشبو اگر احرام میں آ جائے تو کیا احرام بدلنا پڑے گا؟ آپ جسم پر لگائیے, رسول اللہ نے جسم پر لگائیے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مشورہ ہے کہ ہلکی پھلکی لگائیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جسم میں کپڑے میں خوشبو رہے, دوسرا ہاتھ لگائے تو اس کو پرابلم ہونا شروع ہو جائے. یا تو نہ لگائیں یا ہلکی پھلکی لگائیں, تو وہ جسم پر لگائیں, احرام کی چادر پر کوشش کریں کہ نہ لگائیں. ایک بات شاید آئی تھی لیکن اگر مس ہو گئی تو میں عرض کر دوں, احرام کی حالت میں ہے ایک بات ہے, احرام کی چادر یا لباس یہ دوسری بات ہے. کیا مطلب؟ جب ہم نے نیت کے لیے حالت احرام میں آ گئے نا، خوشبو استعمال نہیں کریں گے، بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، لیکن اگر کسی کی چادر گندی ہو گئی تو وہ چادر بدل سکتا ہے، خاتون کے کپڑے خراب ہو گئے، گیلے ہو گئے، گندگی لگ گئی تو وہ کپڑے بدل سکتی ہیں. کپڑا الگ شے ہے، احرام کا کپڑا الگ شے ہے، اور احرام کی حالت میں ہونا الگ شے ہے، کیونکہ چادر خراب ہو گئی تو اس کو بدلا جا سکتا ہے. حاملہ خواتین اپنے حمل کے شروع میں کیا شروع کے ایام میں حج کر سکتی، حاملہ خاتون حج کر سکتی ہے، البتہ دیکھا جائے گا کہ وہ حمل کی وہ مدت نہ آ جائے کہ جو ان کے لیے میڈیکلی پرابلم کر جائے، وہ ڈاکٹروں کا مشورہ ہوگا، ورنہ حاملہ خواتین حج پر جاتی ہیں اور ان کا حج بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ. ٹرانزٹ فلائٹ کی صورت میں، ٹرانزٹ فلائٹ کی صورت میں اگر ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں چادر پہن لیں اور دو رکعت ادا کریں، ٹھیک ہے، بس یہ خیال ہے کہ وہاں آپ کو موقع ملے گا، ورنہ ٹرانزٹ فلائٹ مجھے اس کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مگر ایک گھنٹے کو آپ کو اترنے نہ دے جہاں سے پھر گیا ہوگا، اور جہاز کے واش روم میں تو آپ کو اتنی گنجائش نہیں ملے گی، یہ رسک نہ لیا جائے. لیکن اگر ٹرانزٹ میں کوئی چند گھنٹوں کا ہے اور آپ کو چھ گھنٹے ایئرپورٹ پہ روکا جائے گا اور آپ کو یقین ہے کہ اس طرح کا معاملہ، تو وہاں پر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ غیر شعوری طور پر سر کے بال اور داڑھی کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، مت پھیرے بھائی ہاتھ، ٹھیک ہے، احرام کی حالت میں اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ مت پھیرے، ورنہ پھر صدقے بھی نکلیں گے، دم بھی نکلیں گے، پھر وہ تفصیل کتابوں میں آپ کو ملے گی، تو احتیاط کریں، یہ ہاتھ پھیرنے والا معاملہ کچھ دنوں کے لیے روک لیجئے گا. خواتین اپنے بال خود کاٹ سکتی جو قصر کرنا ہے، جی بالکل خود کاٹ سکتی، دوسری خاتون بھی کاٹ سکتی ہے، اور خاتون کے حضرت بھی کاٹ سکتے ہیں، محرم شوہر جو ہے وہ بھی کاٹ سکتا ہے اور خود بھی کاٹ سکتی ہیں. میڈیکل ماسک احتیاط کرنی چاہیے، اس کے اندر تھوڑی سی پابندی ہے، خواتین حالت احرام میں میڈیکل ماسک، اس میں احتیاط کا ہی مشورہ علماء دیتے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ. حالت احرام میں خوشبو کا ذکر آ گیا، حالت احرام میں منع ہے لیکن نیت کرنے سے پہلے کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں. یہ فائل آپ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں گے اور کوشش کریں گے کچھ اور بھی اس طرح کی نشست ہم نے پہلے بھی کی تھی، اس کی ریکارڈنگ ہے ہمارے ساتھی مفتی اویس پاشا صاحب، ان کی بھی ریکارڈنگ موجود ہوگی، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو خطاب ہوگا، کچھ نوٹس ہوں گے. انشاءاللہ ہم ہماری ویب سائٹ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام پر اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. حالت احرام میں سر کا مسا، داڑھی کا مسا ہلکا ہلکا کریں، بس وہ جو داڑھی کا خلال نہ کریں، بس جو دھو لیا آپ نے اتنا کافی، خلال نہ کریں، خلال کریں گے تو پھر وہ بال ٹوٹنے کا معاملہ اس میں آئے گا. بی سی ڈالی ہوئی ہے اور لے لیو بقایا دے لیو تو وہ قرض ہوگی یا نہیں، گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ذمہ یہ ہے، تاکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں پتا ہو، لکھت میں ہو، تاکہ اگر انتقال ہو گیا تو اس کی ادائیگی کی صورت موجود رہے بعد میں. حج کی قربانی اور فرض قربانی، وہ قربانی وہ فقہاء احناف کے ہاں واجب ہے، جو بقرعید کی قربانی، مسئلہ میں نے بتا دی، حج کی قربانی علیحدہ ہے اور بقرعید والی قربانی وہ علیحدہ ہے. واٹ اف یو فارگیٹ دا نمبر آف طواف، چکر زبردست. علماء نے لکھا کہ اگر آپ کو شک ہو گیا ہے کہ طواف کے کتنے چکر ہو تو کم شمار کریں، پانچ اور چھ کا شک ہے تو کتنے شمار کریں، بس دو اور مکمل کر لیں، اس طرح ہو جائے گا. آر دا پریئرز کنسیڈرڈ ایز قصر اور ریگولر پریئرز، اگر آپ مسافر ہیں تو قصر ہوگی امام کے پیچھے پوری، اور اگر اپنے ہی ساتھی میں سے کوئی امامت کرے تو قصر ہوگی، اور اگر آپ مقیم ہیں تو پوری ادا کرنی ہوگی. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پندرہ دن سے کم قیام ہے کسی ایک جگہ پر، تو فقہ احناف کے ہاں رائے یہ ہے کہ یہ مسافر شمار ہوگا. اچھا اور بھی اس میں فلائٹ اسٹاپ اوور کی بات ہو گئی، از اٹ ریکمینڈیڈ ٹو، ٹھیک ہے، میقات سے اگر گزر رہے ہیں تو آپ کو نیت پہلے ہی کرنی پڑے گی، تو وہ اپنے روٹ کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ میقات سے گزر رہے ہیں تو حالت احرام میں بھی ہم ہوں گے اور نیت اس سے پہلے پہلے ہمیں کرنی ہے. ایک مسئلہ پیشاب کے قطروں کے بارے میں آیا ہے، یہ مجھے مستحضر نہیں ہے، میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، جو ساتھی ہیں وہ مجھے رابطہ کر لیجئے گا ابھی اس نشست کے بعد، تو میں اپنا ای میل ایڈریس آپ کو دے دوں گا، اس پہ آپ رابطہ کر لیجئے گا. بال ٹوٹنے کا ذکر آ گیا، دم کن کن چیزوں پر ہے، ایک اصولی بات ہے کہ بڑی غلطی ہو تو دم لگتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا درمیان میں، ایک ہاتھ کی پانچ انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے تو یہ بڑی غلطی ہے، اس پر دم لگے گا، اگر ایک دو کاٹے تو یہ چھوٹی غلطی ہے، ایک ایک انگلی کا ناخن کاٹ لیے اگر حالت احرام میں تو اس پر صدقہ دینا ہوگا. جو مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب کا ذکر کیا اس میں پورا ایک چیپٹر بھی ہے جنایات کے حوالے, جنایت کہتے ہیں اسی کو, دم وغیرہ دینے کو, وہ وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ. اچھا, دوران طواف, طواف کرتے ہوئے نہ ہمارا سینہ قبلے کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف ہو, نہ ہماری پیٹھ ہو, دوران طواف ہم نے یہ کام اس میں احتیاط کرنی ہے. گروپ مدینہ سے واپس حج کے لیے مکہ آ رہا ہے اور سیدھا منا جائے گا, تو جو احرام مدینہ سے باندھا ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد اتار کا دوسرا حج کے لیے باندھنا ہوگا یا اسی احرام میں حج کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ بڑا ایک دلچسپ مسئلہ ہے. اس میں بہتر رائے یہی ہے, یعنی ہم گئے تھے عمرہ ادا کیا ہم نے, اور ہم عمرہ ادا کر کے اب مدینہ شریف گئے اور مدینہ شریف سے واپس ہم آ رہے ہیں, تو بعض بالکل آخر میں آتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو یہ احرام آپ حج کا باندھ لیجیے, ٹھیک ہے؟ یہ احرام حج کی, کیونکہ میقات سے گزرنا ہوگا, احرام کے بغیر گزر نہیں سکتے, تو یہ احرام آپ حج کی نیت سے باندھ لیجئے, تو بس وہ حج کے ایام شروع ہو جائیں گے آپ کے. باقی ایک اس میں تفسیری مسئلہ ہے, تفسیری مسئلہ یہ ہے, ہم گئے ہم نے عمرہ ادا کر لیا, اب ہم مدینہ شریف گئے تو بہتر یہی ہے کہ ہم حج کا ہی عمرہ باندھ لیں. کیا کہا میں نے؟ حج کا ہی احرام باندھے, اور اگر ایک دو دن رہ گئے تو افضل بھی یہی ہے کہ حج کا ہی احرام باندھے, عمرے کا نہ باندھے. اس مسئلے میں تفصیل ہے. جی نہیں نہیں نہیں, وہ تمتو ہی ہوگا, قران نہیں ہوگا. جو پاکستان سے گیا عمرہ کر کے جس نے احرام کھول دیا, اب وہ کچھ بھی کر لے تمتو ہی ہوگا اس کا, یہ مسئلہ غلط مشہور ہو گیا, وہ تمتو ہی ہوگا. لیکن میں یس کر رہا تھا, اب مدینہ شریف سے آ رہے ہیں, بہتر یہی ہے کہ حج کا ہی احرام باندھے. البتہ دو چار دن پہلے کوئی آ رہا ہے تو دوسری رائے بھی موجود ہے کہ وہ عمرے کا باندھ کر عمرے کا کھول دے احرام, اور حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لے. ایک آدھ دن رہ گیا تو افضل بھی یہی ہے, بہتر رائے بھی یہی ہے کہ پھر وہ حج کا احرام باندھے. امید مات واضح ہو چکی ہوگی. اگر باندھنا ہوگا تو میقات جا کر حج کی نیت کر کے احرام واپس نہیں, جب آپ مدینہ شریف سے چلے تو ذوالحلیفہ لے کر جاتے ہیں بس والے, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے ہوٹل میں ہی دو رکعت بھی پڑھ لی, احرام بھی آپ نے باندھ کر دو رکعت پڑھ لی, تو بس میں بیٹھے بیٹھے ذوالحلیفہ پر نیت کر سکتے ہیں, اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میقات آنی ہے نا, تو وہاں سے میقات سے احرام کے بغیر جا نہیں سکتے. تو اب جو مدینہ شریف سے آ رہا ہے وہ وہیں سے نیت کر لے احرام کی, اور حج کے احرام کی وہ نیت کر لے, وہی کفایت کر جائے گی انشاءاللہ تعالی. قربانی کا ذکر پھر آ گیا تو وہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے, وہ الگ ہی الگ. حج بدل اس کی تفصیل ہے, حج بدل کر رہے ہیں, شرط یہ کہ آپ نے اپنا حج پہلے کر لیا ہو. اب جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کی طرف سے نیت کریں گے انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ جو حج بدل کر رہا یا کر رہی ہے خاتون اس کو بھی حج کا اجر ملے گا. یہ علماء نے تفصیل سے لکھا ہے. احرام میں غسل کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, لیکن احتیاط, ملنا ملانا نہیں ہے کہ خود سے وہ ناخن معاف کیجئے گا بال ٹوٹنے کا معاملہ کیا جا رہا ہو, تو غسل کیا جا سکتا ہے, البتہ اس میں وہ ملنا اس سے احتیاط کی جائے. صفا مروہ کے درمیان وضو, بڑا اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال, یہ بات رہ گئی تھی. طواف وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا, سعی وضو کے بغیر ہو سکتی مسئلے کی حد تک, مگر بغیر وضو نہ کریں بھائی, وضو کے ساتھ کریں یہی سنت ہے. لیکن مسئلے کی حد تک کیا ہے کہ سعی وضو کے بغیر ہو سکتی لیکن طواف وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوران طواف کیا کعبے کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ جو حجر اسود کو دیکھ رہے تھے نا, بس اتنا ہی کر لیں. لیکن دوران طواف کیا کہا تھا کہ نہ چہرہ اس طرف ہو نہ پیٹ اس طرف ہو. مقام ابراہیم میں نماز, مقام ابراہیم میں نہیں پر ہو سکتی ہے, مگر وہ اتنا رونق کا وہاں پر رش نہیں, کیا کہ وہاں پر تو نہیں. یہ کب ہم نے دو رکعت پڑھنی, طواف مکمل ہونے کے بعد دعا کر لی, دعا کے بعد دو رکعت, تھوڑا پیچھے ہٹ کر تاکہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو, اور زیادہ پیچھے بھی رونق ہے تو کہیں بھی ادا کر لیں, وہ دو رکعت ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لگے ہاتھ ایک مسئلہ, ایک طواف پورا کر لیا, نفل طواف کی بات ہو رہی, دوسرا بھی شروع کر دیا, تیسرا بھی شروع کر دیا, نا 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 بھائی, طواف پورا کریں اور بعد کے تین کام بھی کریں, دعا, دو رکعت نماز اور زمزم پیئیں, پھر دل کرے تو اگلا جو ہے وہ طواف شروع کی. نفل طواف کی بات ہو رہی جو مستقل ہم نے طواف کرنے. سعی یہ عمرہ جو ہم کریں گے اس طواف کے بعد ہے, اور طواف زیارت کے بعد ہے, سادہ مسئلے کی حد تک. باقی جو نفل طواف ہم کرتے ہیں اس میں کوئی سعی کا معاملہ نہیں آتا. ایک سے زیادہ عمرہ کر رہے ہیں تو اس میں حلق کے حوالے سے کیا ہے احکامات؟ وہ تو جو بھی ہے اس طرح پھروانا پڑے گا. البتہ یہ بھی ایک تفسیری مسئلہ ہے, توجہ سے سن لیجیے گا احناف کے ہاں, تفسیری مسئلہ ہے, حج تک ہم جو جائیں گے نا اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے, بہتر رائے یہی ہے کہ ایک ہی عمرہ کریں. تفصیلی مسئلہ ہے احناف کے ہاں بھی, بہتر رائے یہی ہے کہ ایک ہی عمرہ کریں بس, حج جب ہو جائے اس کے بعد اور عمرے کریں آپ, اور طواف کثرت سے کریں, طواف کثرت سے کریں, یہ زیادہ افضل بھی ہے اور بہتر رائے بھی یہی ہے. جی جی مسئلہ واضح ہے نا, عصر کے بعد اگر طواف کر لیا آپ نے تو احناف کی رائے کہ وہاں عصر کے بعد نفل ادا نہیں کیے جا سکتے. اگر آپ نے دو طواف بھی کر لیے تو مغرب کی نماز کے بعد, مغرب کی فرض نماز کے بعد دو رکعت پہلے طواف کی, دو رکعت دوسرے طواف کی آپ ادا کیجئے, پھر مغرب کی سنتیں ادا کیجئے گا. قربانی کے معاملات کو پرائیویٹ حج والے پر چھوڑ دینا چاہیے, بھائی پانچ پانچ لاکھ یا جو بھی آپ کا پیکیج ہے اتنا اعتبار کر لیا کہ باقی سب کچھ بھی کرے گا تو وہ قربانی بھی کر دے گا انشاءاللہ, اطمینان کر لیجئے اور اس سے اطمینان کرا بھی لیجئے. اعتبار کر کے جب پانچ لاکھ حوالے کر دیے تو وہ دس بارہ ہزار کی قربانی بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی آسانی فرمائے. سوال لکھ کر ہی ہم نے مانگے تھے, جتنے آئے تھے کوشش کی کے جواب دے دیے گئے, ایک میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے وہ مجھ سے بات کر لیجئے گا, ای میل ایڈریس دے لیجئے گا آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب سوال کا موقع نہیں پلیز, ٹھیک ہے, ناراض نہ ہوئیے گا اس سے کہ بھائی مسائل تو سب لوگ سیکھ لیتے ہیں, یہ حج کر کیوں رہے ہیں اور اس حج کے تقاضے کیا ہیں اور اس حج سے ہماری زندگیوں میں بعد میں آنا کیا چاہیے اور کتنے بڑے اعمال ہیں. کچھ سات منٹ میں کوشش کرتا ہوں اس پر لگا لوں انشاءاللہ تعالی. دیکھیے ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہماری ہوتی ہے روح. جسم اہم ہے کہ روح؟ روح زیادہ اہم ہے لیکن جسم بھی اہم ہے, دونوں کی ضرورت ہے لیکن روح زیادہ اہم ہے. نکال لی گئی تو جسم کو ہم قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. حج کے مناسک ہیں اعمال ہم نے سمجھے الحمدللہ, حج کے مناسک کی کچھ حکمتیں بھی ہیں, مقاصد بھی ہیں, ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. مختصر عرض کروں گا, ہماری زندگی اللہ نے دی ہے عبادت کے لیے اور عبادت کتنے گھنٹے کرنی ہے اللہ کی؟ 24 گھنٹے. اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. بڑی بڑی عبادات اللہ نے دی ہیں 24 گھنٹے کی عبادت کو انجام دینے کے لیے. بھول جاتے ہیں کہ ہم بندے ہیں, نماز ہر چند گھنٹوں بعد یاد دلاتی ہے ایاک نعبد, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, مالک یوم الدین. حج کا یاد دلاتا ہے, کبھی بیوی بچے, کبھی گھر بار, کبھی دنیا کا مال و دولت, کبھی دنیا کا آرام, یہ رکاوٹ بنتا ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں. چھوڑو بیوی بچوں کو بھی, چھوڑو گھر کے آرام کو بھی, چھوڑ دو کاروبار کو بھی, چھوڑ دو ملازمت کو بھی, چھوڑ دو گھر کے سکون اور آرام کو بھی, اور نکل پڑو اللہ کی راہ میں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے اللہ تیرا حکم ہو تو سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو. یہ حج کی روح ہے اور یہ حج کا سفر آخرت کے سفر کی یاد دہانی کراتا ہے. یہ دو سفید چادریں کیا ہیں؟ کفن کی بھی چادریں ایسی ہوں گی. اور نکل پڑو اللہ کی راہ میں, جب دنیا سے جاؤ گے کوئی ساتھ نہیں ہوگا, سارا ساز و سامان, بنگلہ, فلیٹ, گھر, گاڑی, جائیداد, بیوی, بچے, رشتہ دار سب چھوڑ دیے گھر میں, جب دنیا سے جاؤ گے کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. یہ تفصیل میں نہیں جا رہا, پورا حج کا سفر آخرت کے سفر کی یاد دہانی کراتا ہے. نیت کر کے کیا پڑھا ہم نے؟ لبیک اللہم لبیک پڑھا نا. احرام میں آ گئے, حالت احرام میں آ گئے, پابندی شروع ہو گئی. دنیا میں بھی پابندیاں ہیں, حرام اختیار نہ کرنا, مال حرام کو ہاتھ نہ لگانا, سود خوری نہ کرنا, رشوت خوری نہ کرنا, ملاوٹ نہ کرنا, بے حیائی نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا. اس دنیا میں بھی حالت احرام میں ہو تم, کچھ چیزیں حرام ہیں, اپنے آپ کو روکو ان سے. احرام میں حلال چھوڑ رہے ہو تو پوری زندگی کا احرام کیا ہے؟ حرام کو چھوڑ دو کم از کم. پھر تلبیہ لبیک اللہم لبیک, اللہ تو نے پکارا میں حاضر ہوں, کل موت کا وقت آئے گا تو میں حاضر ہوں گا, اللہ میں حاضر ہوں, تیرا جو حکم میں حاضر ہوں, تیرا حکم میں نے گھر چھوڑا, بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, مال چھوڑا, جائیداد چھوڑی, کاروبار چھوڑا, ملازمت چھوڑی, اللہ تیرے دین کا تقاضا ہو تو سب کچھ چھوڑ دوں گا تیری خاطر. یہ کعبہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا مرکز, اور دیوانہ وار بندہ اس کے چکر لگا رہا ہے. ساری کائنات کے یہ سیارے, سیار کے یہ پلانٹس, ان کی اینٹی کلاک وائز موومنٹ ہے, گھڑی کی جو حرکت ہے اس کے برعکس اینٹی کلاک وائز. طواف بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور دیوانہ وار ہوتا ہے. کبھی لیلا اور مجنو کے عشق و محبت کی داستانیں ہم نے سنی ہوں گی, فضول قسم کی بےہودہ باتیں. یہاں تم اللہ کی محبت میں دیوانے ہو کر اس کے گھر کا دیوانہ وار چکر لگاؤ, چھوڑ دو خوشبو کو بھی، چھوڑ دو ناخنوں کو بھی کہ تراشو، چھوڑ دو بالوں کو بھی کہ تراشو، مٹی لگتی ہے تو لگتی رہے، اس کی محبت میں سرشار ہو کر اس کے دیوانے بن کر دیوانہ وار اس کے گھر کے چکر لگاتے رہو۔ یہ کیا ہے طواف؟ یہ مل کر ہو رہا ہے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ 25 لاکھ کے پیکج والا بھی وہی طواف کرے گا اور 270 والا بھی وہی طواف کرے گا، ایسا ہی ہے نا جی، اللہ دکھا رہا ہے۔ ساری امت وہاں پر جمع ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، دیوبندی بھی ادھر ہیں، بریلوی بھی ادھر ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سارے ہی ہیں، یہ سب امت کے حصے میں، امت میں شامل ہیں۔ تو تم اپنے آپ کو کچھ جدا نہ کرنا، سب مل کر رہنا، اور جیسے ایک اللہ کے گھر کا مل کر طواف کر رہے ہو، تمہاری چلت پھرت بھی اس دنیا کے اندر اس اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور تمہیں اجتماعی طور پر مل جل کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ کیا ہے حجر اسود؟ سیدنا عمر نے کہا تو ہے تو ایک پتھر، مگر میرے نبی نے تجھے چوما ہے نا، اس لیے میں تجھے چومتا ہوں، ورنہ تجھ میں کچھ ہے نہیں۔ اللہ اکبر، تو کبھی پتھر بھی چوموایا جا رہا ہے، کبھی دیوانہ وار چکر بھی لگوائے جا رہے ہیں، اور چومنے کا موقع نہیں تو استلام ہم نے سمجھ لیا۔ کیا ہے زمزم؟ یہ بی بی ہاجرہ کی مشقت یاد دلاتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتا ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کے اظہار کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے وہ پانی جاری کیا کہ قیامت تک جاری رہا۔ جب اللہ پر توکل تھا اما ہاجرہ کا اور ابراہیم کی قربانیاں تھیں، تو اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک جاری بھی کر دی حج عمرے میں، اور اللہ نے زمزم کا معجزہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ سعی یاد دہانی کرا رہی ہے، آج اس کے فانوس، اس کی ایئر کنڈیشننگ میں ہم کھو جائیں گے، مگر اما ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے اس لیے چھوڑیں تو چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی بندی کا اللہ پر توکل، مگر کوشش تو کی، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کوئی قافلہ گزرے، کھانا پینا میرے وجود میں جائے تو بچے کے لیے دودھ کا اہتمام ہو جائے۔ یہ سعی، یہ کوشش تھی اما ہاجرہ کی، اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا زمزم۔ اللہ اکبر۔ یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ منا کیا ہے؟ اب حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، بڑی محبت سے اللہ کے گھر آئے تھے، چھوڑ دو اللہ کا گھر بھی، اللہ اکبر، دیوانے بن جاؤ اللہ کے، جو کہیں کرتے چلے جاؤ، سامان ہوٹل میں چھوڑ دو، بس چھوٹا سا بیگ لے کر جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مجاہدانہ تربیت ہو رہی ہے، اب مشقتیں ہیں شروع ہو گئی ہیں، حالت احرام میں بھی ہو اور مشقتیں بھی ہیں، اور جو ہے اللہ کا ذکر بھی ہے، پھر عرفات کا میدان کیا ہے؟ خلق خدا کھڑی ہوئی ہے، جیسے آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اسی طرح حشر کا میدان بھی سجے گا، اور تم اور تمہارا رب، تمہیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ عرفات کی حاضری بھی آخرت کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ کیا ہے مزدلفہ؟ نہ خیمہ ہے عرفات کا، نہ خیمہ ہے منا کا، کوئی چٹائی بچھا کر، کوئی گتا بچھا کر سو رہا ہے، اللہ دکھا رہا ہے اتنے کم پر بھی تمہاری زندگی بسر ہو سکتی ہے، نہ گھر کا آرام، نہ گھر کا بیڈ، نہ ہوٹل کا کمرہ، نہ ہوٹل کی آسائشیں، اتنے کم پر بھی تمہیں بڑی اچھی خراٹوں والی نیند آ رہی ہے۔ فبی اعلیٰ ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوچئے کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ کیا ہے یہ رمی؟ اللہ اکبر کہہ کے ستون کو مارا جا رہا ہے، شیطان کے خلاف نفرت کا اظہار ہو رہا ہے، بڑا اللہ ہے، میرا نفس اس چھوٹا، میرے نفس کی خواہش چھوٹی، میری چاہت چھوٹی، میرا اللہ بڑا، میرے اللہ کا حکم سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی بڑائی کا بیان۔ تم چھوٹے، تمہاری چاہت چھوٹی، تمہارا نفس چھوٹا، تمہاری خواہشات نفسانی چھوٹی، بڑا ہے اللہ، اور بڑا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم۔ کیا ہے یہ قربانی؟ ایک عید الاضحیٰ کی علیحدہ اور تمتع کی قربانی علیحدہ بات تو ہو چکی۔ ابراہیم علیہ السلام 100 برس کے بوڑھے، اور اکلوتا بیٹا بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا، فرمایا ذبح کر دو اپنے ہاتھ سے، بڑھاپے کا واحد اکلوتا سہارا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کو تیار، اپنی عزیز ترین شے، محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ کیا یہ حلق، اس سر کو منڈانا، اپنی زینت کو اللہ کی خاطر چھوڑ دو، اپنی آرائش کو اللہ کی خاطر چھوڑ دو۔ اور ہاں، ماضی قدیم میں غلام ہونے کی علامت ہوتی تھی گنجا ہونا، ہاں تم اللہ کی غلامی میں اظہار کرو، اپنے سر کی زینت اور بالوں کو بھی ہٹا دو، مردوں کے لیے سر حلق کرانا ذکر آ گیا۔ اب حلت احرام، پہلے حرمت احرام، اب حلال ہو گئے نا، پابندیاں ختم، اسی طرح اللہ کے بندے بنے رہو، تھوڑی سی پابندی دنیا کی اختیار کر لو، اللہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ تمہیں عطا فرما دے گا، ہمیشہ تمہیں عطا فرما دے گا، ہمیشہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ گھر واپس آئیں گے، گھر والوں کو دیکھیں گے، کوئی بیوی کو چھوڑ کر گیا، کوئی بچوں کو چھوڑ کر گیا، ایسے ہی ہے نا، تو دنیا سے بھی تو جانا ہے، کیا میں خود جنت پہنچ سکوں گا؟ بیوی کو وہاں دیکھوں گا، بچوں کو وہاں دیکھوں گا، خوش ہوں گا کہ نہیں وہاں پر؟ یہ حج کا سفر یاد دہانی کرا رہا ہے۔ اصل گھر یہ تھوڑے ہی، یہ تو 40 دن کے لیے گئے تھے، 30 دن کے لیے گئے تھے، اصل تو آخرت کا گھر ہے، وہاں ہم سب جمع ہوں گے کہ نہیں؟ حج سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کرا دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ایک زندگی حج تک ہے، بہت گناہ کیے، بہت اللہ کو ناراض کیا، بہت اس کی نافرمانیاں کر بیٹھے، مگر اللہ نے تمہیں صاف اور پاک کر دی، اب لاش تو رکھو اللہ کی رحمت کی، لاش تو رکھو اللہ کے کرم کی، اب تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، جیسے آج ہی ماں کے بطن سے تمہاری ولادت ہوئی ہو، اب تمہاری زندگی میں گناہ نہ آئے، نافرمانیاں نہ آئے، اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے تیار، اللہ ہی کے حکم پر عمل، اللہ ہی کو سب سے بڑا سمجھنا، اب زندگی دوبارہ شروع ہوگی، اللہ کرے کہ وہ پاکیزہ زندگی ہو، وہ فرما برداری والی زندگی ہو، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بہت سے انفرادی فوائد، گناہوں کی معافی اللہ کا قرب بھی ہے، اس کے بہت سے اجتماعی فوائد، ساری امت کے افراد جمع ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع مسلمانوں کے نظم و ضبط اتحاد کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ کر کے بھی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ اب اذان کا وقت بھی ہو چکا ہے، اذان ہو جائے نماز ادا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ذیشان بھائی طعام کا بھی اہتمام ہے، جو ساتھی اس تربیتی سیشن میں تشریف لائے ہیں، ایک سوال میں نے ہولڈ کیا، وہ ساتھی مجھ سے مل لیجئے گا نماز کے فوراً بعد، باقی کوئی معاملہ ہو تو نماز کے بعد بات کر لیجئے گا، بس اب اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جو ساتھی سیشن کے لیے آئے وہ کھانے کا انتظام نماز کے بعد اوپر ہے، میزنائن فلور حضرات کے لیے، اس طرف کی سیڑھی سے وہاں کا راستہ ہوگا، خواتین کی ترتیب وہاں ان کو بتا دی جائے گی، بس اذان سن لیجئے اور اس کے بعد نماز 1:15 ادا کی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، یہ دعا پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مکمل فرمایا کرتے تھے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔